الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6 جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں صلو علی الحبیب الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسنینی کابینات کے عاشقان رسول جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب
بعض لوگ بالکل وہ غصے پر قابو نہیں پاتے اور جھپٹ پڑتے ہیں غصہ کر دیتے ہیں جھاڑ دیتے ہیں ڈانٹ دیتے ہیں اور پھر شکوا بھی کرتے ہیں کہ یار ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا پیار نہیں کرتا ہمارے کو قریب نہیں آتا ہمیں کوئی دعوت میں نہیں بلاتا وغیرہ وغیرہ تو آپ کا تجربہ کیا ہے جیسے ابھی جیسا دیکھیں نا آواز نہیں نکلی نا تو اب مساکر امیل سنت کی آواز نہیں آئی تو کوئی اور ہو تو ہو سکتا ہے کہ یار کیا بات ہے یار ساؤنڈ سسٹم کدھر ہے مائک کدھر ہے مائک لگایا تو چلتا کیوں نہیں تو اس سے تو ظاہر بات ہے اس سے ہونا کچھ بھی نہیں ہوتا بظاہر آپ دیکھیے کہ نہیں آواز نہیں نکلی امیل سنت کے چہرے پر آپ کو مسکراہٹ نظر آئے گی دکھا دے بھائی
روتے ہم ہیں ہساتے یہ ہیں دراصل غصہ نکلتا ہے غصے کی دو صورتیں ہوتی ہیں جب غصہ کسی اپنے سے قوی پر بڑے پر آئے گا تو اس کے اثرات نیچے کی طرف آتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں اور بندہ دل میں غم اور صدمہ محسوس کرتا ہے اور جب زیر دست پر آتے ہیں نیچے کے طبقے پر تو اب غصہ جو ہے نا وہ دماغ کی طرف آتا ہے اور وہ اب اوپر کی طرف اٹھتا ہے تو چہرے کا رنگ لال آنکھیں سرخ اور بس وہ جھاگ منہ سے نکل رہا ہے اور کچھ کوئی الفاظ مشرق میں جا رہے ہیں, کچھ مغرب میں جا رہے ہیں, اٹھ پٹانگ پٹانگ اٹھ, وہ شروع. پھر ہاتھ پیر بھی بازو کا چلنا شروع جاتے ہیں, جیسا معاملہ جیسا غصہ. تو زیر دست پر بندہ غصہ نکالتا ہے, زبردست جو ہوتا ہے نا اس سے بڑا, اس سے ڈر کے مارے پھر وہ دل میں لے لیتا ہے, صدمہ اس کو ہوتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا. جیسے مثال کے طور پر ٹیچر کو غصہ آیا اسٹوڈنٹ پر, تو اب اسٹوڈنٹ کی خیر نہیں ہے. اگر ٹیچر کو آیا غصہ پرنسپل پر, کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ ڈنڈا دکھائے گا ٹیچر, اس کے تعلق سے دل میں اس کے اتر جائے گا, تو بغض کینہ اور اس طرح کی حرام کی اولاد اس کے دل میں پیدا ہوگی. تو بہرحال یہ کہ دونوں صورتوں میں غصہ جو ہے یہ نقصان دہ, اور اس سے اس کا مطلب غصے کو روکنا ہی مفید ہے. روکنا چاہیے کہ بعض اوقات غصہ جو ہے وہ گناہ کے بغیر ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو اب گناہ کیا کہ کسی پر ظلم کرے گا غصہ آ گیا تو, کسی کو مارے گا ناحق, کسی کو گالی دے گا, غیبت کرے گا غصے میں, تومت دھرے گا, جھوٹ بھی بولے گا غصے میں, یہ کیا گناہ؟ تو جو جس کا غصہ گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے, تو ایسوں کے لیے جہنم میں ایک مخصوص دروازہ ہے, اور وہ لوگ اس دروازے کے میں سے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو غصے کی تباہ کاریوں سے بچائے.
سوال چلے.
آج کل عموماً پلاسٹک کی تھیلیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے, اسی طرح گرم گرم کھانے کی اشیاء کے لیے بھی تھیلی کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ گرم انڈا اس تھیلی میں رکھا تو اس تھیلی کا رنگ بھی انڈے پر آ گیا. امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اشیاء کو کھانے کے بھی کچھ نقصانات ہیں, اور ایسی اشیاء کو رکھنے یا گرم کرنے کی کچھ احتیاطیں ارشاد فرما دیں.
پلاسٹک میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, یہ تحقیقات ہیں, اور انڈے پر آپ نے تجربہ بھی کر کے دیکھا کہ گرما گرم انڈا ابلا ہوا ڈالا رنگین شاپر میں, تو اس پر وہ رنگ چھلکے پر آ گیا اس کی گرمی کی وجہ سے. تو اب اگر انڈا تو چلو چھلکا اتر جائے گا, آپ نے گرما گرم چائے ڈالی, چائے بھی ڈالتے پولیتھین کی تھیلی میں, اچھا اسی طرح سالن وغیرہ ہوٹلوں سے لو تو وہ تھیلیوں میں پیک کر کے دیتے ہیں, تو جو رنگ چھلکے پر آیا گرما گرم چھلکے پر, تو چھلکا تو اتر جائے گا, لیکن سالن جب ڈالا تو وہی رنگ یا جو بھی کیمیکلز ہیں وہ اس سالن میں, شوربے میں, چاول میں, جو بھی کھانا گرما گرم ڈالا اس میں مکس ہو جائیں گے, اور نتیجتاً وہ صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے پلاسٹک کے جتنے بھی برتن ہیں نا, عام طور پر اب اس میں کوئی میڈیکیٹڈ بھی آتے ہیں, اب جھوٹ کا دور ہے. اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی یہ میڈیکیٹڈ ہے تو بولے گا اور کیا, میڈیکیٹڈ تو ہے, دیکھو یوں ہے یوں ہے یوں ہے کر کے آپ کو مطمئن کر دے, ہو سکتا ہے. تو شناخت جس کو ہو میڈیکیٹڈ کی, تو وہ اس کو بھلے استعمال کرے, یا کوئی واقعی قابل اطمینان تاجر ہو جس کی بات قابل بھروسہ ہو, نیک نمازی آدمی ہو تو چلو اس کی بات آدمی مانے, لیکن جنرلی دھوکے کا دور دورہ ہے, جھوٹ دھوکہ یہ تجارت کا ایسا لگتا ہے جیسے جزو لا ینفق بن چکا ہو, بغیر جھوٹ کے کوئی تجارت کرے ہی نہیں شاید, الا ماشاءاللہ. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے, ایسے نیک پرہیزگار نمازی سچ بولنے والے دیانتدار تاجر بھی مل سکتے ہیں, وہ ڈھونڈنا پڑے گا, اور ڈھونڈنے کے لیے چراغ چاہیے, مل سکتے ہیں. تو بہرحال کہ گرما گرم چیزیں بھی نہ ڈالی جائیں ان پلاسٹک کے برتنوں میں, اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ ان میں کھٹی چیز بھی نقصان دہ ہے, کیونکہ اگر آپ کسی رنگین پلاسٹک کے برتن میں دہی رکھیں گے نا, دہی میں کھٹاس ہوتی ہے, تو اگر وہ چند روز تک کا آپ اس کو استعمال کریں گے نا تو آپ کو یہ لگے گا کہ یار یہ پلاسٹک کے برتن کا رنگ جو ہے نا یہ لائٹ ہو گیا، پھیکا ہو گیا، یہ رنگ کہاں گیا، پتا چلا یہ دہی نے اپنے اندر اس کو جذب کر لیا. تو یوں لگتا ہے کہ کھٹی چیز بھی پلاسٹک کے برتن میں استعمال نہ کی جائے. دہی بازار سے لو تو وہ پلاسٹک ہی کی چیزوں میں ملتی ہے، پلاسٹک کی چھاپر میں ملے گی یا پیکنگ میں ملتی ہے، پلاسٹک کے ڈبے آتے ہیں گلاس ٹائپ کے مختلف آتے ہیں پیکنگ. اب خدا جانے کہ اس میں مجھے میری اپنی کوئی معلومات ایسی نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کی اس پیکنگ میں دہی نقصان کرتا ہے یا کیا، لیکن میرا اپنا تجربہ میں نے بتایا کہ رنگ پھیکا پڑتا ہے آہستہ آہستہ اس برتن کا. جتنا بچا جائے بچا بچ سکے آدمی یہ بچنا چاہیے پلاسٹک میں، گرم نہیں ہے. سادہ چیز اگر پلاسٹک میں رکھی تو اس کا وہ نقصان نہیں جو گرم رکھنے والا ہے. ہاں اگر کوئی ایسی تیز اس میں چیز ہے جیسے کہ بعض دوائیں بھی اب پلاسٹک کے برتنوں میں بوتلوں میں آتی ہیں، جو دواؤں میں بھی ایسی بعض چیزوں میں تیزابیت ہوتی ہے، تو اچھی خاصی چیزوں کو گلا کے رکھ دیتی ہیں دوائیں. تو اس طرح کی دوائیں بھی اگر پلاسٹک کی شیشیوں میں بوتلوں میں پلاسٹک کے جار میں رکھی جائیں گی تو وہ بھی پلاسٹک کے کیمیکلز کو ایسا لگتا ہے کہ اندر اپنے جذب کریں گی اور ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچائیں. تو بہتر تو کانچ کی بوتل ہوتی ہے دوا کے لیے، کانچ کی بوتل ہے، کانچ کی جار ہے، دیسی دواؤں میں بھی کانچ کا برتن جو ہے کانچ کا یہ زیادہ، یہ بالکل یعنی کہ اس معاملے میں بے ضرر ہے کہ کانچ کو تو تیزاب بھی جذب نہیں کر پاتا، کانچ کانچ ہی رہتا ہے، تو اس میں ہو تو زیادہ اچھا.
پاپا مطبخ یعنی کچن میں بھی یہ احتیاطیں رکھی جائیں گی، اس میں عام طور پہ جیسے آئل ہے، گھی ہے، تو یہ پلاسٹک کے ڈبوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں.
سب کانچ کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے نا آصف بھائی، اس لیے گھروں میں اب پلاسٹک، اب آیا بابا ایکریلک آیا ہے، یہ دیکھنے میں شیشہ لگتا ہے مگر ہے پلاسٹک، ٹوٹتا مطلب اس کے ٹوٹنے
انبریکیبل ہوتا ہے،
انبریکیبل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اس کو ایکریلک کہتے ہیں. جب میں بیچتا تھا یہ برتن کا کام کرتا تھا تو یہ کام کیا ہے میں نے، تو ایکریلک یہ ایک مٹیریل ہے، اس کے پانی کے گلاس بھی آتے ہیں، پانی کے جگ بھی آتے ہیں، شاید آپ کے بھی آیا ہوگا تجربے میں، شاید وہ نام کے حوالے سے.
یہاں جو اپنے پاس چائے کے کپ ہیں وہ
نہیں، یہ نہیں، یہ پلاسٹک ہے، یہ وہ پلاسٹک ہے جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ مطلب کہ میڈیکیٹڈ ٹائپ کے ہوں، لیکن ایکریلک ایک آئٹم ہے جو اب آتی ہے اور یہ بہت کم ٹوٹنے کی اس کی پرسنٹیج ہے یہ پلاسٹک ہی. لیکن شیشہ اصل میں یہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں بھی ہے، اب چونکہ بات چلی رہی ہے کانچ سے، پاپا اس لیے تھوڑا سا مطلب لوگ شاید بچتے ہیں کہ کانچ اور یہ پورسلین کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ٹوٹ جلدی جاتی ہیں، اس لیے گھروں میں پھر اس کا استعمال لگتے ہیں تاکہ ٹوٹے نا.
بچوں کو دیا نہیں جا سکتا، بڑوں کے ہاتھ میں گر کے چھوٹا جب تو وہ برتن بھی گیا اور برتن میں جو کچھ ہے وہ بھی گیا.
میں البتہ بابا مائکرو ویو کے حوالے سے مشورہ دوں گا، ایسے تو ویسے مائکرو ویو کے سائڈ افیکٹ تو بیان کیے جاتے ہیں، لیکن میں مدنی چاہ کے ناظرین کو یہ ضرور بتاتا چلوں حاضرین کو کہ شیشے کے اور پورسلین کے بھی جو برتن آتے ہیں جسے جو مائکرو ویو میں برتن کھانا گرم کیا جاتا ہے، یاد رکھیے مائکرو ویو برتن الگ ہوتے ہیں. آپ جب برتن لیں گے تو اس کے ساتھ باقاعدہ نشان ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے مائکرو ویو میں استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر میرا مشورہ ہے کہ اگر مائکرو ویو استعمال کرنا ہی ہے تو پھر اس کے لیے اس برتن کو استعمال کریں کہ جو مائکرو ویو کے برتن پر لکھا ہوگا کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ سے کھانا صحیح گرم ہوگا، ورنہ عموماً برتن گرم ہو جاتا ہے کھانا گرم نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے شاید اس کے کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہو. پھر بھی ڈاکٹر سے یا جو تجربے کا لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ کر لینا زیادہ مفید ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمانا تعریف آنے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے گا.
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو سورج کے مغرب یعنی ویسٹ کے نکلنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا. یعنی مغرب سے سورج نکلنے سے پہلے, یعنی مغرب سے سورج سن رائز ہونے سے پہلے, سن رائز فرام ویسٹ جب ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوگا, اس سے پہلے توبہ جو کرے اس کی قبول. اچھا, اس کی شرح میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں شاید یہاں توبہ سے مراد کفر سے توبہ ہے, یعنی آفتاب کے پچھم سے نکلنے پر, یعنی سورج کے ویسٹ سے سن رائز, ویسٹ سے سن رائز ہونے سے ہونے پر سارے کفار ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت کا ایمان قبول نہ ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا. یعنی جب سورج پچھم سے نکلے گا ویسٹ سے سن رائز ہوگا تو سارے کافر ایمان قبول کر لیں گے, مگر اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہ ایمان بالغیب نہ رہا, ایمان تو غیب پر ان کو لانا تھا.
جو شخص کا انتقال کا وقت ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے نا, اس کا ایک وقت ہوتا ہے کہ اس کی بھی پھر توبہ معتبر نہیں رہتی, ایسا بھی کچھ ہے
کہ گناہوں سے توبہ اس وقت بھی قبول ہوگی جیسے غرغرے کی حالت میں, غرغرہ یعنی روح جب قبض ہو رہی ہو, یعنی روح قبض ہونا شروع ہوتی ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اوپر سے نکلتی ہے, تو جب یہ حلق تک پہنچے گی روح اس وقت بھی اگر کوئی گناہوں سے مسلمان توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہے. البتہ غرغرے کی حالت میں کفر سے توبہ قبول نہیں, گناہوں سے توبہ قبول ہے. بعض کے یہاں حدیث اپنے اطلاق پر ہے کہ اس وقت نہ کفر سے توبہ قبول ہے نہ گناہوں سے, بعضوں کا یہ بھی قول ہے کہ گناہوں سے بھی توبہ قبول نہیں اس وقت. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کا ایمان قبول نہ ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے اور توبہ قبول نہ ہونا حدیث سے ثابت, دونوں برحق ہیں. واللہ ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
پیارے بابا جان, منصور اتاری جرمنی کے شہر ہیمبرگ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟
جواب دیجئے. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار کہاں ہے؟ تو فائز الانوار, مزار فائز الانوار,
اس کا جواب یہ حسنین کابینات والے دیں گے.
ذہن نصیب اگر یہ دینا چاہے تو یہ فرسٹ ہے. کچھ ہے ایسے کہ جو جس نے کم از کم پچھلے چار مہینے میں ہر مہینے تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو,
اور جو جواب درست نہ دے وہ پھر بارہ دن اس کو یہاں
روک لیا جائے, یہ تو مدینہ ہو جائے,
یہ بھی زیادہ بہتر ہے.
مدنی ان کو اصلاح اعمال کورس کروا دیا جائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا موہن باقیر اتاری پاک حسنین کامل عدلیہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار فیض الانوار ترکی استنبول میں.
مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو, مدنی تربیت گاہ پہ ان کو خدمت کا موقع دے دو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سگے اتار زاہد بشیر اتار مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والے, حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار سی لنکا میں.
ان کو بھی سنبھالو. مدنی تربیت کے والے پہنچ رہے ہیں آپ کی طرف.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مائک قریب کیجئے گا اپنے.
بابا جان حضرت آدم علیہ السلام کا مزار ہے فلسطین میں.
ان کو بھی سنبھالو بھائی. چلو بھائی کام مل گیا مدنی تربیت کا والوں کو.
بابا درجہ بن جائے گا آج.
ہاں پانچ چھ شیر گھومیں گے تو کہیں نہ کہیں تو بابا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دنیا کعبے کے گرد گھوم رہی ہے. یہ کوئی فلسطین گھوم رہا ہے, کوئی سری لنکا پہنچا ہوا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. میں نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی جاتی ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ کے جواب سے پہلے ایک فارسی کا ایک جملہ کہہ دوں. دانش مندارا اشارہ کافی است.
اب ظاہر ہے کہ اپنے بولے آپ کہاں جائے بندہ مدینے.
حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا مزار مکہ مکرمہ میں ہے.
سن کے بول دیا مکہ مکرمہ میں. کس جگہ پر ہے بھائی؟ مکہ تو بہت بڑا شہر ہے نا. مکہ شریف میں ہے نہیں ہے یہ بھی آپ کو میں بول نہیں رہا صراحت کے ساتھ.
نگران شورا نے جو فرمایا تھا عربی میں اسے کہتے ہیں العاق کی لطفیہ الاشارہ. عربی کے اندر بھی محاورہ ہے.
انہوں نے کیا کہا؟ دانش مندارا اشارہ کافی است. وہ فارسی ہے
جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جناب سید آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار جنت البقیع کے اندر ہے.
لے لو بھائی کو بھی ہاتھوں ہاتھ لے لو. یہ مدینے پہنچ گئے. ارے یہ بےچارے پہنچے مدینے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عبداللہ تاری حسینی کبینات لیا. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام والسلام کا مزار فائز الانوار مسجد خیف مکہ مکرمہ میں ہے.
مسجد
خیف خیف خیف
سوچ لو.
خیف
خواب پر پیش ہے. زبر
زبر ہے زبر زبر.
پکی بات
پکی.
جواب درست ہے. یہ کہاں واقع ہے یہ کون بتائے گا؟ اب آپ نہیں بولنا. مسجد خیف ہے فلسطین میں ہے, شام میں ہے, عراق میں ہے, مکے میں ہے, مدینے میں کہاں ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یہ مکہ تو مکرمہ میں ہے
مسجد خیف جی. مکہ مکرمہ میں کون سے علاقے میں؟ مکہ شریف میں ہے یا نہیں ہے میں صراحت نہیں کر رہا. جس کو معلومات ہوگی بول دے گا, باقی اندھیرے میں تیر چلا رہے. میری برادری بغیر یہ مائک کی محتاج نہیں ہے. میری برادری
مینا کے علاقے میں جی.
جواب درست ہے. مینا شریف میں مسجد خیف ہے. وہاں 70 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں. 70 تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار بھی مستند روایت کے مطابق وہی ہے. البتہ ایک روایت کے مطابق جبل ابی قبائس پر واقع ہے غار الکنز میں آرام فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام ممتاز احمد اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی گلستان جوہر سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اور احادیث میں ہم کو یہ کنیت رکھنے سے منع کیا گیا، تو کیا یہ ممانعت ابھی بھی باقی ہے یا صرف اس دور میں تھی؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
جی ہاں، شروع میں ممانعت تھی، اب وہ ممانعت نہیں ہے. ابو القاسم کنیت رکھی جا سکتی ہے. مشہور ولی اللہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی، ان کی کنیت ابو القاسم تھی، جو قادریہ سلسلے کے پیشوا غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. بغداد شریف بغدادی بغداد شریف میں آرام فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام مظفر عطاری ہے، میں کویت سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں.
مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، وعظ اور خطبہ کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے، خطبہ خواہ جمعہ کا ہو یا نکاح کا یا کوئی اور.
صلی اللہ تعالی علی محمد.
عقیل احمد التاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا، آج کل عمومی طور پہ ٹوائلٹ یعنی بیت الخلاء اور غسل خانہ یہ سب ایک ہی ساتھ بنا ہوتا ہے، جس کو واش روم بھی کہتے ہیں، اور وہیں پہ واش بیسن لگا ہوتا ہے جس پر عمومی طور پہ ہم لوگوں کو وضو کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پر بسم اللہ شریف یا کچھ مبارک کلیمہ پڑھ نہیں سکتے. تو باپا، میں بیت الخلاء سے باہر آتا ہوں اور پھر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمد للہ پڑھتا ہوں، پھر دوبارہ واش روم میں جا کر وضو کرتا ہوں. تو کیا ایسا کرنے سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی سنت ادا ہو جائے گی، اور بسم اللہ والحمد للہ وضو سے پڑھنے کی فضیلت جو ہے اس کو میں پالوں گا؟ جزاک اللہ خیرا.
اس سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا آپ نے، تو یہ دونوں پڑھنا یا نہیں، مطلب وہ ضروری بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا تو یہ ہے؟ تو یہ مطلب حدیث میں کہ بسم اللہ والحمدللہ کہا تو جس نے وضو سے پہلے، تو جب تک اس کا وضو باقی رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. تو واش روم کے باہر ہی مطلب آ کر پڑھنا ہوگا. میں بھی یہی کرتا ہوں ایسے موقع پر. اپنے گھر میں تو میں نے دروازے ڈال لیے، مزہ نہیں آتا وضو کرتے وقت درود شریف اور پڑھنا ہوتا ہے ہر عضو دھونے میں، یا قادر و پڑھنا ہوتا ہے تاکہ کوئی اغوا نہ کر سکے اس کی برکت سے. اس کے لیے پھر اب مجبوری ہوتی ہے، واش بیسن میں بھی باہر کسی کے گھر جاتے ہیں تو وضو کرنے کی جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر کچھ پڑھ نہیں سکتے. لیکن میری عادت یہ ہے کہ میں باہر نکلتا ہوں، باہر نکل کے پڑھ کے پھر اندر جا کر چپ چاپ وضو کرنا ہوتا ہے بغیر پڑھے. تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتا بندہ، اور لوگوں کو مطلب اس کا بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اپنی اتنی بڑی بڑی ان کی عمارتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے ولاز ہوتے ہیں، بہت کچھ مطلب ہے کہ اندر گھروں میں بعض لوگوں کے یہاں وہ سوئمنگ پول تک بناتے ہیں لوگ، جانوروں کے لیے پنجرے بناتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وضو خانہ بنانے کا ان کا ذہن نہیں ہوتا. جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی ذہن نہیں ہوتا، بس وہ خالی جو تو مطلب ہاتھ منہ دھو کے نکل آتے ہیں. وضو بھی کرنا کہاں آتا ہے لوگوں کو؟ جس کو وضو کرنا آتا ہوگا احساس ہوگا تو وضو خانہ بھی بنانے کا سوچے گا. نالی اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ انگلیاں دھلتی ہیں. وضو دھونا یعنی بیسن پر جو نل ہوتا ہے اس میں وضو کرنے میں ویسے ہی کئی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، مستحبات چھوٹ جاتے ہیں. ایک تو کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ بھی خلاف مستحب، اور پھر یہ کہ نل ایسے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی بڑی مشکل سے اسے دھلتا ہے، یا بازو کا تو یوں کر کے ہاتھ بھی دھوئے، ایسے نل بالکل چپکے ہوئے ہوتے ہیں، انگلیاں بس کھانے میں بھی انگلیاں دھوتے ہیں. تو حالانکہ گٹے سمیت دھونا ہے کھانے میں بھی. تو یہ اب واٹ بیس واش بیسن ہے، اور اگر
بتاؤں
وضو خانہ نہیں بنا پا رہے تو کم از کم ایسا تو ہو کہ نل تو ایسا کوئی یو شیپ کا ہو یا ایل شیپ کا ہو.
ابا دکھاتے ہیں، یہ ماہنامہ فیضان مدینہ امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے میں جو وضو خانے اور یہ استنجا خانے سے متعلق جو مدنی پھول ہیں اس کی تحریر کے ساتھ ساتھ یہ ہے امیر سنت کا اپنا ذاتی وضو خانہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں
سبحان اللہ بولا لیکن پلے کچھ پڑے مشکل،
اور اس نلکے کا نل کا انداز بھی ہے، سائز بھی ہے، اور یہ جو آپ کے باتھ روم میں جو پارٹیشن ہے دروازہ جو لگا ہوا ہے اس طرح کا پارٹیشن بھی ہے، اور اس کی تفصیل تھوڑی تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے
سر، سکرین پر بڑا نظر ہے فون موبائل فون میں، یہ راضی ہو کر سبحان اللہ ہی بولا انہوں نے،
بڑی سکرین
اب تھوڑا واضح ہوا ہے
تو انشاءاللہ یہ بابا ماہنامہ فیدان مدینہ خرید دیں گے تو ان کو مل جائے گا
انشاءاللہ.
امیل سنت کے تو سوشل میڈیا کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، یہ فخر چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں مرغی کے پنجے کھانا کیسا،
مرغی کے پائے ٹانگیں جو ہوتی ہیں مرغی کی کسی نے کھائی ہیں؟ اچھا نہیں وہ ران
مرغی کی ٹانگ الگ
اور ران نہیں جو بھنی ہوئی سیخ پر ملتی ہے وہ سمجھیں آپ لوگ، دکھاؤ نا یار آپ کے پاس ہو تو
مرغی کا پنجہ
روسٹ ہوگا بروسٹ ہوگا، باقی پائے تو مشکل دکھائیں گے، یہ
پنجہ دکھانا
مرغی کی ٹانگیں، مرغی دکھائے تو اس کی ٹانگیں واضح کر دیں مرغی چھپا لیں تو سب کو سمجھ آ جائے کہ پایا میں کس کو
یہ آ رہا ہے
تو یہ غریبوں کی غذا ہے، مالداروں نے جس دن کھانا شروع کیا نا تو غریب ہو سکتا ہے کہ بیچارے کیسے لیں گے، مہنگی ہو جائے گی سب جب لینا شروع کریں گے تو 20 سے لے کر 25 روپے کی درجن تو یہ سستی ہے نا، ہاں یہ پھر بھی سستا ہے، پہلے تو پھینک دیتے تھے اب بھی پھینک دیتے ہیں، یہ ہمارے اب بکتی ہے، باقی باہر ملکوں میں تو تصور بھی نہیں ہوگا،
دکھائیے
پاکستان میں باب المدینہ میں تو بکتے ہیں یہ پائے اور شہروں میں بھی شاید بکتے ہوں گے، لیا میں بکتا ہے یہ، یہ آ گئے بھائی نکال کے لے آئے، ارے واہ یہ ہے مرغی کے، میں مرغی کے پائے بولتا اس کو، اور یہ مرغی کے پنجے، یہ ہے مطلب اس کو اچھی طرح دھو لے اور چونا وغیرہ ڈال کے شاید دھونا پڑے گا اس کو، آٹا اور نمک، ہاں آٹا اور نمک اور پانی گرم، اس کو گرم پانی آٹا اور نمک میں اس کو اچھی طرح دھوئیں گے نا تو اس کی اگر بیٹ وغیرہ ہے تو اتر جائے گی بو نکل جائے گی بیٹ کی، تو یہ ہو جائے گا فریش، تو جب یہ بالکل اچھی طرح دھل جائے تو اس کو بالکل پورا پورا پایا پکا لیں یا اس کا پنجے کا حصہ بھلے الگ چاہیں تو کر لیں، تو یہ بنے واجبی ہوتا ہے، یوں کہہ سکتے کہ ٹیسٹی ہوتا ہے کسی حد تک، کھانے والے شوق سے بھی کھاتے ہوں گے، غریبوں کے پائے ہی ہیں کیونکہ غریب بڑے جانور کے پائے تو نام سنا ہوگا غریبوں نے، اب نہیں کھا سکتے ایک ایک پایا میرا خیال 500-700 کا ہوگا آج کل بڑے جانور کا 500 کا ہوگا، اسی طرح بکرے کے پائے بھی سستے نہیں ہوتے، غریب آدمی نہیں کھا سکتا، یہ غریبوں کو اس سے مطلب لینے کے کام چل جائے گا، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
کیا مرد اپنی آنکھوں میں لینس لگا سکتے ہیں؟
لینس میں مرد یا عورت کی کوئی تخصیص تو نہیں ہوتی، یہ تو نمبر کے ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لیے زینت کے لیے کیا مرد لگاتے ہیں؟
دونوں ہوتے ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں نمبر کے بھی ہوتے ہیں،
اچھا
دونوں ہوتے ہیں،
تو اب زینت کے لیے لگائے تو پتہ نہیں، آپ فرمائیں زینت کے لیے مردوں کے لیے منع ہے، زینت کے لیے مردوں کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے ہمارے مفتی صاحب فرما رہے ہیں منع ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
مرزا عطاری ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اولاد نرینہ کے طلبگاروں کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے. بے حساب مغفرت کی دعا کا طلبگار.
یا بارئ، دس بار جو کوئی ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عزوجل اس کو بیٹا عطا ہوگا. مدنی پنسورہ پیج نمبر 248. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. ایک تعداد ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مدنی چینل پر بھی ہوں گے جو اولاد کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، تو ان کے لیے دعا بھی کر دیں.
اللہ سب کو، بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے.
میرا نام محمد ادریس، میں پنجاب نوالی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کن جگہوں پر سلام کرنا منع ہے؟ برائے مہربانی اس کی رہنمائی فرما دیں.
ایک تو وہ کہ جب کوئی استنجا میں مشغول ہے تو اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کچھ اپنی ذکر و تسبیح کر رہا ہے، تو اس کو سلام نہ کیا جائے. بیان ہو رہا ہے، ایک بیان کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں، اس وقت بھی سلام نہ کیا جائے، نہ جواب بھی واجب نہیں ہے، چپ چاپ آ کر بیٹھ جائے. بعض لوگ تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم کر کے، وہ یعنی یہ سلام کیا کریں گے، اپنی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ ماں بدولت پہنچ گئے، یہی ہم سمجھیں اور کیا کریں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، ان کو سلام تو نہیں کیا جاتا نا، چپ چاپ بیٹھ جائے آدمی. اگر جو پڑھنا ہے وہ چپ چاپ وہ مسجد میں داخلے کی دعا وغیرہ پڑھ کے آ جائے اندر.
تھوڑی کنفیوژن پاپا ہے کہ اگر جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے بعد آدمی جا رہا ہے اپنے مقام کی طرف اور آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، اب کوئی سلام کرتا ہے تو وہ تو تلاوت کر اس کو جواب کیسے دے گا؟ اور وہ جواب نہیں دے گا تو اگلا بولے گا میں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سوتی پیغام سنتا سنتا جا رہے ہیں، اب وہ سوتی پیغام سن رہے اگلے نے سلام کر دیا تو وہ جواب نہیں دے پائے گا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ سوتی پیغام ریکارڈ کرا رہا ہے اور کرا دے کرا تھا، اب دو منٹ کا سوتی پیغام ریکارڈ کرا ہے، سامنے سے ہوتا ہے سلام کر دیا، اب وہ یا تو اس کو ختم کرے یا یوں کرے تو یوں، مطلب ایسے کئی مقامات پر کنفیوژن ہے. تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جو سلام کر رہا ہے اگر ہم اس کو جواب نہیں دے پا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اس کی کچھ وضاحت ہو جائے.
فراغت کا انتظار کرے. اب بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک سوتی پیغام ریکارڈ کر رہا ہے اور دوسرا آ گیا تو ایک دم سے وہ سلام کرے گا، پھر نظر پڑے گی اچھا اچھا یار یہ تو مصروف ہے یا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے، تو یوں بھی ممکن ہے. ذرا اب جواب تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اس کی زبان فارغ ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس جو ملاقات کے لیے آیا اس کے لیے سنت الموقع ہے کہ وہ کرے سلام، اور اس پر ہے واجب کہ دے جواب اور اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے، اور جواب بھی فوراً دے، تاخیر کی اور اب جواب دیا تو اس تاخیر کا بھی گناہ ہے جس کی توبہ واجب. لیکن یہ سلام تحیت نہ ملاقات کے سلام کے احکام ہیں. اور ہر وقت جواب واجب نہیں تھا. مثلاً یہ مائک ہاتھ میں آتا ہے سوال، انہیں کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، یہ ویسے نے کئی بار دیکھا ہے کہ ویسے اگر یہ کوئی کھڑے ہو کر کچھ سوال کرنا چاہے گا نا سلام نہیں کرتے، اور جیسے ہی مائک ان کے پاس آتا ہے اور کیمرا ان پر نظر کرم یا نظر گرم کچھ ڈالتا ہے نا، ان کی بالکل ٹون بدل جاتی ہے. السلام علیکم باپا جان کر کے وہ بالکل اپنی لئے میں اب وہ جا رہا ہوتا ہے. اب یہ کیمرے کا کمال ہوتا ہے یا مائک کا کرشمہ ہوتا ہے بھائی، یہ مطلب مجھے سلامتی کی دعا مل جاتی ہے. تو اس کا بھی جواب واجب نہیں. مفتی صاحب تشریف فرمائے، ہم فتویٰ پوچھنے جائیں سلام کریں تو ان پر واجب نہیں ہے کہ تم مسئلہ پوچھنے ہیں، ملاقات کے لیے تو آئے نہیں ہم، جواب واجب نہیں ہے. بھیک منگا آتا ہے فقیر بھکاری وہ سلام کرتا ہے اس کا بھی جواب واجب نہیں ہے, وہ ملنے تھوڑی آیا تو پیسے لینے آیا, سوال کر رہا ہوں. تو کئی مواقع سے جس میں سلام کا جواب واجب نہیں ہے. بہار شریعت جلد تیسری پیج نمبر 461 مسئلہ نمبر 11. سائل نے دروازے پر آ کر, سائل ہونے بھکاری, دروازے پر آ کر سلام کیا, اس کا جواب دینا واجب نہیں. کچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہے, یعنی کورٹ میں جج جب میٹنگ کر رہا ہو, اس کو سلام کیا گیا, قاضی یعنی جج پر جواب دینا واجب نہیں. لوگ کھانا کھا رہے ہوں, اس وقت کوئی آیا تو سلام نہ کرے. ہاں اگر یہ بھوکا ہے آنے والا اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لے. یہ اس وقت ہے کہ کھانے والے کے منہ میں لقمہ ہے اور وہ چبا رہا ہے, کہ اس وقت وہ جواب دینے سے عاجز ہے یعنی مجبور ہے, اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی ہے یا کھا چکا ہے تو سلام کر سکتا ہے کہ اب وہ عاجز یعنی مجبور نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.
محمد عامر قادری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں, مچھلی کھانا کن کن امراض کے لیے مفید ہے؟
مچھلی کھانا یہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے مفید ہے, ضروری مقدار سے زائد جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے بھی مچھلی مفید ہے, مگر تیل میں تلی ہوئی دیگر غذاؤں کی طرح مچھلی بھی مضر ہے. تلی ہوئی مچھلی جو ہے آج کل مچھلی پانی میں تیرتی ہے, یہ تیل میں تیراتے ہیں اس کو, اور یہ تقریباً کیا غالب اکثریت مچھلی صرف تل کے کھاتے ہیں, انہیں ڈیپ فرائی کر کے مچھلی کھاتے ہیں, یہ نقصان دہ. ہمارے یہاں اسی کا معمول ہے, باقی وہ سالن پکا کے کم لوگ کھاتے ہیں, پورا سالن پکانا بھی نہیں آتا. تو مچھلی اگر کولیسٹرول کے لیے آپ فائدہ چاہتے ہیں اس کا, تو یہ گریل فش بولتے ہیں غالباً, اس کو گریل کرتے ہیں, اس کو دیکھیں سینکتے ہیں کوئلوں پر, تو کوئلوں پر سینکی بھی مچھلی جو ہے نا, یہ یہاں تک میری یعنی شنیدن بات ہے, سنی ہوئی بات ہے, کہ اگر یہ میدے میں موجود ہے یہ بھنی ہوئی مچھلی کوئلوں پر, تو میدے میں موجود ہے اور آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کا لیول کم آئے گا, اتنی مفید ہے یہ. تو اصل مچھلی یہی ہے, یعنی جہاں تیل اس پر آیا تو اس نے اس کا فائدہ کم کیا, سالن بھی یہ تیل میں پکے گا تو اس کے فوائد آدھے ہو جائیں گے, یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے. تو یہ کوئلوں پر بھنی ہوئی, لیکن یہ سارا مشکل ہے, کوئلوں پر بھنی ہوئی مچھلی بعض ہوٹلوں میں بھون کر دیتے ہیں, بھنی ہوئی بکتی بھی ہے, بھون کر آپ لے جائیں گے تو اجرت پر بھون بھی دیں گے وہ, ادھر یہ مہنگی پڑتی ہے اور اتنے جتن کرے کون, اور گھر میں سینکنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. سنا اس کے بھی کوئی مخصوص آتے ہیں کوئی چولہے وغیرہ, دیکھا نہیں کبھی, سنا ہے آتے ہیں, تو اس پر بھی کرے, لیکن ذرا کہ محنت طلب کام ہے, پھر مزہ نہیں آئے گا اتنا جتنا اس سالن اور فرائی میں مزہ آتا ہے. بہرحال جو مفید ہے وہ میں نے عرض کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد محسن الطاری جامعۃ المدینہ کیرلا سے عرض کر رہا ہوں, میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اگر نماز میں بول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں, جزاک اللہ.
نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا, جب بھول کر درود شریف پڑھ لیا اس سے تو نماز نہیں ٹوٹتی. نماز تو ہے نا کلام کرے بندہ, کلام ہو گئی, جواب میں درود شریف پڑھے گا تو ٹوٹ جائیے. مثال کے طور پر اس نے آیت سنی, آیت درود جو پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اب اس نے جواباً درود پاک پڑھا, ہے نا, تو یہ چونکہ یہ اب کلام کہلائے گا گفتگو, تو یہاں نماز ٹوٹ جائے گی. سلام کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی, چھینک کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ چھینک کا جواب کتنا پاکیزہ ہے, یارحمک اللہ, دعا ہے نا اللہ تجھ پر رحم کرے, یہ جواب بن کہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
میں نیپال سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز حرام ہونے میں کیا حکمت ہے, برائے کرم رہنمائی عطا فرمائیں.
فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ شرع مطہر نے دن میں تین وقت, شرع مطہر نے دن میں تین وقت نماز حرام فرمائی, کہ شوق مشتاقان تازہ ہوتا رہے, کیونکہ بندے کو جس کام سے روکا جائے اس کا زیادہ حریص ہوتا ہے. نماز کا جس کو بہت شوق ہے, اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جو پوری پوری راتیں نمازیں پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, یا وقتاً فوقتاً وہ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں, جو یہ ان کے لیے کہ شوق مشتاقان, یعنی جو نمازوں کے مشتاق ہیں, عاشق ہیں, شاہدہ ہیں, تو وہ مکروہ وقت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو اس لیے مطلب یہ ان کا شوق اور بڑھے کہ اب یہ تھوڑا وقفہ مل گیا, وہ جلدی یہ ختم ہو تو میں نماز پڑھوں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ایسے لوگوں کی تعداد کتنی, اللہ ہم کو مشتاقان نماز میں سے کر دے. یہاں تو فرض پڑھنا بھی ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ بس یار جلدی فارغ ہو جاؤں, پھٹافٹ دل نہیں کرتا کہ پڑھے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنائے کہ اس کو پسند آئے, ہماری نماز بالکل ایسی ہے, بس اس کے کرم سے بس پسند آ جائے, اس کو سچی نماز ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائے.
میرا نام محمد شہزاد ہے, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک دکان چلا رہا ہوں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی, جس میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آج اتنا کام ہو جائے, آج اتنا کام ہو جائے. کیا خدا نخواستہ ہم ان لوگوں کے حق میں بد دعا تو نہیں کر رہے جن کا نقصان ہوتا ہے جو سامان لینے ہمارے پاس آتے ہیں؟
روزی میں برکت کے لیے ضرور تھوڑی کہ اگلے کا اسپیئر پارٹ خراب ہو تو ہی روزی میں برکت ہوگی. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کی ہمدردی بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب کرنے والا ہے, وہ تو جب امتحان تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مرتبہ ہوا تھا یہ چٹکلا کہ ہمارے مرکزی جامعت المدینہ میں اساتذہ کرام کے درمیان جو قرآن اندازی کی صورتی کے کسی ایک کو حج پر بھیجا جائے گا جس کا نام نکلا, تو مجھے ایک نے کہا دعا کرو نا میرا نام نکلا ہے. تو میں نے کہا میں یہ دعا کروں گا, یہ بد دعا کروں گی کسی کا نام نہ نکلے, صرف آپ کا نام نکلے اور کوئی نہ جائے, بس آپ جائیں. ذرا دوسرے محروم ہوں گے تبھی آپ کی باری آئی. وہ سمجھ گئے مطلب, میں نے کہا یہ دعا کا کہہ رہا ہے ایک طرح سے انڈائریکٹ, مطلب انہیں دوسروں کو محروم کرنے کی آپ طلب میں ہیں. وہ سمجھ گئے, خاموش ہو گئے. یہ بھی میں نے ایسے کچھ تبعی کے طور پر, تفنن کے طور پر عرض کیا. تو قرآن دازی میں تو ہوتا یہی ہے کہ بس جس کا نکلا نکلا, باقیوں کا تو نہیں نکلتا, سب کا. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ویسے ان کی سوچ پسند آئی, سوچ مدینہ مدینہ. جیسے بعض لوگ تو نعوذ باللہ امت کو تکلیف میں ڈالنے والی سوچیں رکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے تاکہ میں نے جو اسٹور کیا ہوا نا مال, جب مہنگائی بڑھے گی تب میں نکالوں گا اور مہنگا بیچوں گا, یہ تو کرتے ہی ہیں. ہمدردی نہیں ہے, ہمدردی اپنے پیٹ سے, اپنے بینک بیلنس سے. اب وہ بس سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے, موتا پہنچی کے مسٹر جان واپس کیجئے, بیچارے مر جاتے. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. زندہ کسی نے بھی بچنا نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی موت کا سامان ساتھ لاتا ہے. یہاں تک کہ اس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ پہلے سے فائنل ہو چکا ہوتا ہے. جی ہاں, یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتہ جو ہے جب یہ کہ نطفہ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں. تو جب اس کو ہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہوگا تو فرشتہ اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے, یہ کہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے نا, اس کو ارشاد, یعنی اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتا ہے تو یہ اس جگہ کی مٹی فرشتہ لاتا ہے جس جگہ پر مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے. یعنی پیدائش سے پہلے قبر کی جگہ متعین ہے, موت اس کی طے ہے, فائنل ہے اس کی. تو یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں وہ پتلا بناتا ہے اور وہ بندہ پیدا ہوتا ہے. اس کا رزق بھی مقرر کیا جاتا ہے اور سب یہ ترکیب بنتی ہے, اس کی عمر طے ہوتی ہے اور یہ بہرحال اب دنیا میں آتا ہے اور یہ آخرکار جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اسی جگہ یہ دفن ہوتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود میں, مبارک جسم میں جو مٹی شریف استعمال ہوئی ہے وہی مٹی شریف صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن مبارک میں بھی استعمال ہوئی ہے. جبھی تو ایک ہی جگہ تینوں آرام فرمائے, ایک ہی جگہ ہے. یہ نفیس نقطہ مدنی پھول اعلی حضرت نے بیان فرمایا. تو بہرحال ہے کہ جس نے جہاں دفن ہونا ہے یہ اس کے لیے فائنل ہے کہ وہاں کی مٹی کا ہی اس کا پتلا بنایا جائے گا.
کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, سن لگا کر کان آخر موت ہے.
کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے, غم زدہ ہے جان
آخر موت ہے.
چندے زیست یعنی مختصر سی زندگی, یعنی جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے, چل چلاؤ میں لگی ہوئے, روز جا رہے ہیں روز جا رہے ہیں. اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہیں نا, دہریے جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے.
مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی,
عقل و نادان آخر موت ہے.
بارہا علمی تجھے سمجھا چکے,
مان یا مت مان آخر موت ہے. موت تیری آنے والی آئے گی, جان تیری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. ایک پہ ایک تجھ پر خاک ڈالی جائے گی,
ایک دن مرنا
بھی اپنے حامی سے یہی کہا تھا, کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو باپا یہ کہے میرا قابل فخر مرید, میرا
قابل فخر مبلک دنیا سے گیا ہے. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہمیں لگا کر رکھے, وابستہ رکھے, اور ہم مدنی کام کرتے رہیں کرتے رہیں.
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا کرنا
آفیشیل فیس بک پیج پہ شاہد رضا کراچی سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بعض قبرستان میں زمین سے اونچے قبریں بنائی جاتی ہیں، اس طرح کے زمین پر گڑا بنا کر اس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے اور چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی دیوار بنا دی جاتی ہے، تو اس طرح کرنا کیسا؟
ہاں وہ انہیں دفن نہیں کرتے، زمین پر رکھ کر اس کو دیواریں بناتے، یہ ناجائز ہے، زمین میں دفن کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے دیوار
اسی طرح
زمین پر رکھ کے چار دیواریں،
ابھی جو دکھائی نے اس طرح کرتے ہیں.
جی ہاں
سوال
کے پی کے سے عبدالرزاق اتاری آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
جائز ہے، البتہ یہ کہ نماز میں دھیان بٹے، خشوع اور خضوع نہ رہے، تو یہ مطلب اس سے بچنا چاہیے ورنہ نماز بہرحال ہو جائے گی. شیشہ ہو یا ایسی کوئی چمکدار دیوار بھی بعض اوقات بہت زیادہ فنیشنگ ہو اس میں تو عکس نظر آ سکتا ہے، توجہ نہ رکھے اس کی طرف. اگر سجدے کی طرف دیکھے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے کھڑے کھڑے قیام میں، تو ہو سکتا ہے کہ بچت کی صورت بنے.
محسن علی اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے قبل کہے مذاق میں کہ چل یار ٹکرے مار کر آتے ہیں، اس کا ایسا بولنا کیسا؟
یا اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہو اسے ایسا بولنا کہ بڑی جلدی جلدی ٹکرے مارتا ہے، ایسا بولنا بھی کیسا ہے؟
نماز کے لیے اس سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، نماز ٹکرے مار کر آ جاتے ہیں، ابھی عاجزی کے لیے بھی اس طرح نماز کو کیوں مطلب وہ ہدف بنائے بندہ؟ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 364، سوال، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا ذرا ٹکرے مار کر آتا ہوں، کیا حکم ہے؟ جواب، نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کہنا کہ ٹکرے مار کر آتا ہوں اگر نماز کی توہین کے طور پر ہے تو یقیناً کفر ہے، ہاں اگر اس نے انکساراً اپنی نماز کے لیے یہ الفاظ کہے تو کفر نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محمد فہیم قادری آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان، آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی؟
اجمیر شریف تو کبھی تشریف نہیں لے گیا میں، جب بھی بلاو آیا تو حاضری دی ہے، میں نے حاضر ہوا۔ دیکھیے جب ابھی تو سرکار غریب نواز کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔
محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان، انشاءاللہ عزوجل دو درس کی نیت کرتا ہوں اور ایک ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے لیے اور ایک اسلامی بھائی کے لیے بھی میں نے آج ایک 1100 والی بکنگ کروا لی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔
1100 والے ماشاءاللہ، مدینہ رنگین ہے اور سادہ کا ہدیہ،
سادہ جو ہے 35 روپے، اگر آپ نے سالانہ بکنگ کروائی ہے تو 800 روپے سالانہ، اور اگر رنگین آپ لینا چاہتے ہیں جو خصوصی ہے تو اس کے لیے سالانہ 1100 روپے کی بکنگ ہے۔
سادہ کی 800،
سادہ کی 800،
بس یعنی خرچ، ڈاک خرچ آ گیا،
ڈاک خرچ بھی آ گیا اور ماہنامہ کی بھی قیمت ہدیہ آ گیا،
پوسٹیج خرچ اس میں آ گیا،
جی 800 اور 1100 روپے۔
ماشاء اللہ، اتنا سستا 800 روپے میں گھر بیٹھے آپ کو ہر مہینے رسالہ ملے 12 ماہ تک، واقعی یہ مہنگا نہیں ہے، اور اگر آپ خود خریدیں گے تو اور بھی سستا پڑے گا، لیکن خریدنے میں یہ کہ ہو سکتا ہے سستی ہو جائے، دل بھی بدلتا رہتا ہے۔ بکنگ کرا لیں گے ایک سال کی تو کم از کم ایک سال کے لیے تو اب وہ رسالہ خود آپ کے یہاں تشریف لے آئے گا، گھر کا کوئی بھی فرد اس کو کھول کے دیکھے گا تو صحیح نا، انشاءاللہ کئی ایک اس سے نفع اٹھائیں گے ایک رسالے سے۔
آپ کا مسلم چینل مدنی مذاکرہ ڈیلی دیکھتا ہوں، تو اس کی برکت سے میرے دل میں جو آج تک میں نے گناہ کیے ہیں ان کی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو آج تک نمازیں قضا کی ہیں ان کو میں، مجھے تو نہیں پتا میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، میں ان کو قضا کیسے کروں یہ؟ اور دوسرا ایک یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، تو بچے میرے کافی بیمار رہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ آپ نے نماز کی پابندی کا ذہن بنایا تو جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی ذرا ادا کرنی ہے تو اس کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں، ورنہ ذنّ غالب کریں، یا اگر کبھی پڑھی نہیں نماز آپ شروع کی ہے تو جب سے بالغ ہوئے تب سے گنتی کریں، یہ بھی نہیں پتا کہ کب بالغ ہوئے، تو پھر 12 سال کی عمر جب ہجری سن کے حساب سے پوری ہو، کہ 12 سال جب ہجری سن کے حساب سے پورے ہو گئے اب کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، 12 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتا ہے، 12 سال کی عمر سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا، اور لڑکی 9 سال 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان ہوتی ہے، تو اب 12 اور 15 کے درمیان یا 9 اور 15 کے درمیان لڑکی کا کوئی بلوغ کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، تو جیسے ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہوئی اب بالغ مانے جائیں گے اور احکام جو ہے اس کے مکلف ہوں گے، مثلا نماز فرض ہو گئی، رمضان شریف کی آمد پر روزہ فرض ہوا وغیرہ. تو اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے تھے تو 12 سال سے مرد جو 12 سال سے حساب لگائے، جو عورت ہے وہ 9 سال سے حساب لگائے، 9 سال کے بعد جتنی نمازیں اب تک اس کی قضا ہوئی ہیں تو ایک دن کی بنیں گی 20 رکعتیں فرض اور وتر قضا کرنے، سنت قضا نہیں کرنی. تو فجر کے 2 فرض قضا کرنے، ظہر کے 4، عصر عشاء، عصر مغرب، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب ہے، تو یہ قضا کر رہے. تو یہ کل بنتی ہے 20 رکعتیں ایک دن کی. تو اب کسی کے اوپر 10 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، تو وہ سب جلدی جلدی اس کو قضا کر لے اور توبہ بھی کرے تاخیر کی، کہ اپنے طور پر اس نے غفلت کی وجہ سے جو یہ ترک کی ہے، نماز کا ذہن نہیں تھا تو یہ گناہ تو ہوا نا اس کا، تو اس لیے وہ توبہ بھی کرے تاخیر کی. اور قضا تو بہر صورت کرنی ہے، خالی توبہ کر لینے سے کہ اب میں نے نماز شروع کر دی ہے تو پچھلی نمازیں، یہ تلافی کہتے ہیں اس کو، توبہ کے ساتھ تلافی، کہ توبہ بھی کرے جو لیٹ کیا اس نے قضا کر ڈالی، اور اب اس کی تلافی ہے کہ اس کو ادا بھی کرے، قضا کی نیت سے پڑھے اس کو. اس کا تفصیلی طریقہ آپ کو نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کتاب ہے، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے الگ سے بھی مل سکتا ہے، ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی بھی یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ آج کل لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں دعوت اسلامی والوں سے کہ دعوت اسلامی اتنی ترقی کر گئی ہے، دعوت اسلامی نے اتنے شعبہ جات بنا لیے، دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک میں کام کرے، لیکن معاشرے میں برائیاں جو ہیں وہ اسی طرح کی اسی طرح موجود ہیں، برائیوں میں کمی نہیں ہو رہی. تو اس وسوسے کا آپ جواب ارشاد فرما دیں، مغفرت کی دعا سے بھی نواز دیں.
آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسی وقت آ جائیں، یا بھائی اس کو اسکرین پہ دکھا دو ان کو، یہ جو اتنی ہریالی ہے نا، ساحل کو دکھا دیں ذرا اسکرین پر. انشاءاللہ دکھائیں گے. ہاں یہ تو یہ دیکھیے کہ یہ اس وقت کیا معاشرے میں برائی میں مشغول ہیں یا اللہ کے گھر میں ہے نا. دیکھیں مسجد فیضان مدینہ کا یہ اگرچہ فنائی مسجد ہے لیکن یہ فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے اتنے سارے اس وقت. اچھا اسی طرح جمعہ رات کو ہمارے یہاں سینکڑوں ہزاروں مقامات پر اجتماع ہوتے ہیں، تو یہ اچھا ان میں بے نمازی بھی ایک دور کے، پچھلے دور کے بے نمازی بھی ہوں گے، پچھلے دور کے شیوڈ بھی ہوں گے، شرابی بھی ہوں گے، اور بعض ایسے بھی ہوں گے جو کریمنل کیس جن پر بنے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگ یا کس طرح بیٹھے ہوئے. تو یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی نے معاشرے میں کچھ سدھار کا کام کیا یا نہیں کیا، کہ بگاڑ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگرچہ بگاڑ بڑھتا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ کی رحمت سے سدھار بھی تو ہو ہی رہا ہے. اب ہم یہ سوچ کر کے بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے ہم کیا کام کریں یار، چھوڑو کیا فائدہ، لوگ تو سنتے نہیں ہیں. تو لوگوں کو سمجھانا ہمارا کام، ہدایت دینا یہ رب کے کرم پر ہے، رب چاہے گا تو ہدایت عطا فرمائے گا، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. اس لیے ہم امر بالمعروف کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، نہی عن المنکر کریں گے یعنی برائی سے منع کریں گے ہم کو ثواب ملے گا, ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. دعوت اسلامی نے ہزاروں نہیں الحمدللہ لاکھوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا, اور یہ زوردار سبحان اللہ کی جو گونج آپ نے سنی یہ میرے کہنے پر انہوں نے سبحان اللہ نہیں کہا, یہ پہلے کہہ چکے ہیں, اور میں نے اب یہ جوش میں آ کر میرے کہنے پر ابھرے, لیکن پہلے جو تھا نا ان کا وہ ایک ریئل تھا, اب تھوڑا اب پہلے جو انہوں نے سبحان اللہ کہا وہ ظاہری طور پر ایک ریئل تھا, اور اب جو میں نے یوں ان کی تعریف کی اب جو تھا نا وہ تھوڑا تکلف والا تھا. بہرحال یہ کہ ریئل پر بھی آپ غور کر لیں کہ یہ سبحان اللہ کہنے والے تو بنے جو کل تک گالیاں دیتے تھے, لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے کہ تیرے دانت توڑ دوں گا اور سر پھوڑ دوں گا, یہ نیکی کے راستے پر آئے کہ نہیں آئے. اور دعوت اسلامی نے نہ جانے کتنی مسجدیں بنا دی, یعنی یوں سمجھو کہ اگر مسجدوں کا کہیں پلاٹ ہے کہیں بن رہی ہے کہیں خریدی جا رہی ہے کہیں سودا ہو رہا ہے
تو یوں کم و بیش روز کی دو کی ایوریج ہے.
تو بہرحال یہ کہ ان کے خوشی کے انداز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ ان کو خوشیاں تو ہو رہی ہیں کہ یار ہم کہاں پڑے تھے, کس گندی نالی کے کیڑے تھے, آج ایسی سجاوٹ ہو گئی کہ ہم پر کے داڑھی مبارک سج گئی, امامہ شریف کا تاج.
بلکہ باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں, باپا ایک تھوڑا سا نمونہ دکھا دیں کہ جن کے سروں پر امامے کا تاج نہیں ہے, باپا جن کے سروں پر امامے کا تاج نہیں ہے آج مدنی چینل والوں کو دکھائیں کہ اس وقت کھڑے ہو کر وہ امامے کا تاج سر پر سجا دے کہ نہیں سجا دے.
سوال کرنے والے کے وسوسے کو مزید اس کی کاٹ کر دیں, ایسے آج کے بعد ہم نہیں سجاتے تھے تب بھی سجائیں گے.
چلے وہ کھڑے ہو کر انشاءاللہ باپا کی زیارت کریں گے, جو ابھی ہاتھ ہاتھ اٹھیں گے کہ ہمارے سر پر امامے کا تاج نہیں سجاتا آج سے ہمارے سر پر امامے کا سب سے امامے کا تاج سجے گا.
سبحان اللہ.
چلے ایک اور
داڑھی بھی سجے گی,
چلے جلدی اٹھیں,
آقا کی یہ سنت
جلدی اٹھیں,
ایسی سجے گی کہ قبر میں جا کے بھی چمکے گی.
امام سر پر امامہ اور چہرے پر داڑھی رکھنے والے اسلامی بھائی
سبحان اللہ,
داڑھی ہے امامے
اور انشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے جو روتے روتے نیت کر رہے ہوں گے. ہمارا مستقبل بھی دکھائیں ماشاءاللہ, یہ دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا مستقبل.
Thank you.
اللہ ہماری حسن نینی کابینات تشریف لائی ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے اعتکاف کے لیے اور بڑی پیاری پیاری نیتیں دی ہیں میرے کو، تو میں انشاءاللہ کابینات کے جو نگران ہیں ان کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں. کابینہ والے بھی تشریف لے.
پوچھو نا مجھے
بڑھو پڑھنا کلام بڑھو پڑھو. ہاں یہ
نگران کابینات یہ جی ہم
گھبرا رہے
یہ نگران کابینات آئے دکھائیے
امامہ شریف سوٹ پیس.
اب نگران کابینہ آ جائیں.
ارے باپو کلام پڑھو نا یار باپو یار خالی
سن 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 بہارائی
چلا پانچ کا بھی نا ہے انشاءاللہ یہ بھی امام سجائیں گے انشاءاللہ مدنی اولیا سجائیں گے انشاءاللہ گوسیا کمپیوٹر ہے، وہی ہے نا بابا گوسیا کمپیوٹر؟
میں بتا رہا ہوں، اب معاشرے میں برائی بڑی گھٹی وہ جو بھی ہو، یہ 3 سال کا مدنی منا گوسیا کمپیوٹر، میں نے کل ایک چٹکلا آپ کو ان کا بتایا تھا، ایک بچے کا بتایا تھا میں نے، کہ 3 سال کا بچہ وہ زمین پہ پچھڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ مجھے مدنی مذاکرے میں جانا ہے، یہ وہی ہے، تو آج آ گئے نا یہ، تو وہ ہے آپ کے پاس دکھائے اگر موبائل، موبائل نہیں، موبائل ہے، موبائل کیا ہے جی؟ یہ ان کا وہ جو یہ پچھڑے ہوئے تھے نیچے زمین پہ فرش پر اور رو رہے تھے کہ مجھے لے جاؤ مدنی مذاکرے میں جانا ہے مجھے، ہاں ام ہانی چھوٹی، اس کی بہن جو 1 سال بڑی ہے، یہ بھی گوسیا کمپیوٹر ہے، جوابات دینا سوالات کے، اب بچہ ذرا رٹانا پڑے گا، ابھی اچانک پوچھیں گے تو ابھی تھوڑا ہے بھی کنفیوز ایسا لگ رہا ہے۔
بابا آج صبح جو فیضان مدینہ میں جو مدنی منوں کی مدنی بہاریں تھی نا، جس نے محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا، رشک
اچھا،
فیضان مدینہ اندر باہر نیچے میلاد ہال اوپر کی منزلیں بری ہوئی،
تینوں منزلیں
مدنی منہ ہی مدنی منہ، ہاتھ میں مدنی پرچم اور مدینہ مدینہ ہو رہا تھا الحمدللہ،
تو ان کا وہ رونے دھونے کا منظر مدنی مذاکرے کے لیے یہ آپ کو دکھا دیں، اس کو پلے بےچارے کیا پڑتا ہوگا، لیکن بس مزہ آتا ہے، مدینہ مدینہ ہوتا ہے، ابھی اب اس کا شاید نیند چڑھی ہوگی یا کچھ ہے نا، ابھی کنفیوز ہے تھوڑا، اب عمر 3 سال ہے ابھی، پھر بھی مطلب یہ سوچ 3 سال کے بچے ہو کیا ہوتی ہے، ماشاء اللہ، یہ میدان میں آ گیا ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ بولنا چاہیے تھا کہ نظر نہیں لگے، کچھ بولو گے
رضوان بھائی؟ کچھ بلواؤ نا،
نعرے لگاؤ غیبت کے خلاف،
اچھا یہ تو پوچھو باپا کہاں ہے رضوان،
ابھی بولے گا، یہ
تیاری ہے،
یہ تو اچانک بھائی تو ہاتھوں ہاتھ جواب دینے کے لیے بولتے دے دے گا، تھوڑا یوں آئے نا پوزیشن لیے چادر وغیرہ ترکیب کی ہے، پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے آقا کی شہزادیاں کتنی ہیں؟
4.
پیارے آقا کے شہزادے کتنے ہیں؟
3.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ، زبان پہ چڑھ نہیں رہا، اور مزار کہاں؟ پیارے آقا کا مزار کہاں ہے؟
مدینے میں،
یوں بولو پیارے آقا کا مزار کہاں، تو بولو مدینے میں، پیارے آقا کا مزار کہاں ہے؟
مدینے میں،
انہیں اتنی جلدی پک کر لینا، الحمدللہ اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ کرے مفتی اسلام بن جائے،
یہ مدنی منا کہاں ہے؟
فیضان مدینہ میں،
مدنی آپ کہاں ہو؟
فیضان مدینہ میں،
رم
کس کے پاس کھڑے ہو؟
پاپا کے پاس،
رمضان کہاں کھڑا ہے؟
گھر پہ
رمضان گھر پہ، ابو بکر کہاں کھڑا ہے؟
ادھر
کھڑا،
اے نہیں کہیں کان فنا مسجد میں بھی نہیں مار سکتے، آپ کو منع، سفر کی دعا آتی ہے، سنا
سفر کی دعا، سبحان شغل کی دعا، سبحان الذي سخل لنا هذا ماما کننا لہو مکلین سلسل آتا بچا ملکہ رسول اللہ.
ہم نے سفر میں کہیں جانا ہوتا ہے تو دعا یہ پڑھاتے ہیں.
ماشاءاللہ اب آیا میدان نوائی.
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک جزاک اللہ.
وَإِيَّاكُمْ
آمين.
صلوا على الحبيب.
الله أكبر.
جب بابا سفر مدینہ پر آپ کا جب سفر آپ مدینہ شریف کا جب آپ کا سفر ہوتا تھا, اب میں ایک تصور کر رہا ہوں کہ مطار پر ایئرپورٹ پر اور پورے سفر میں جو آپ کو ہزاروں اسلامی بھائی چھوڑنے کے لیے آتے تھے, اب وہ ایک کلام پڑھا جاتا تھا, میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا. اب جنہوں نے یہ کہا آپ کو, آپ نے تو ہر ایک کی آواز سنی نہیں, لیکن کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا میرا سلام کہنا تو ان سب کا سلام آپ پہنچائیں گے تو یہ ہو گیا کہ انہوں نے مجھے سلام پہنچانے کا کہا تھا؟
اب اس میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو میرا سلام کہنا کلام پڑھتے نا, پتہ نہیں ان کے معنی پر بھی نظر ہوتی ہے, بالکل بھیڑ چال ہوتے ہیں. پڑھنے والے کو سچکا تھوڑی پڑتا ہے, بس وہ رٹا ہوا بولے جا رہا ہوتا ہے. یا اس کو بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کہا کہ آقا کو میرا سلام بولنا عرض کرنا, یہ شاید نہیں سمجھ آتی ہوگی سب کو, میرا گمان ہے, اللہ بہتر جانے. اگرچہ ظاہری الفاظ یہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا سلام کہنا. جیسے اب کسی کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہے, اب اس کو پوچھا کہ آپ کیسے ہیں تو الحمدللہ. اب یہاں الحمدللہ ان معنوں میں کہا کہ میں ٹھیک ہوں تب تو یہ جھوٹ ہے, یہاں الحمدللہ نہ کہے. اگر اس نے اس میں یہ ترکیب کی کہ فوراً اس کی توجہ اس طرف گئی کہ میں مسلمان ہوں, اور اب اس نے اس کے جواب میں یہ اس پر توجہ رکھ کر کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ, یہ کہا تو بچت ہے, ورنہ یہ الحمدللہ چاہے الحمدللہ علی کل حال کا معنی پر توجہ ہی نہیں ہے, اور بس وہی مراد یہ ہے اس کے میں ٹھیک ہوں. تو اب اگر کوئی ٹھیک نہیں ہے جس کو یہ واقعی ایسا مرض ہے کہ وہ ٹھیک ہے یہ اس پر صادق نہیں آتا, ہاں چھوٹی معمولی بیماری ہے جس میں عام طور پر کیئر نہیں کیا جاتا اور بندہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور بولتا ہے ٹھیک ہے تب تو چلے, یا بیمار تھا اور اب تھوڑی سی بیماری کمزوری وغیرہ رہ گئی ہے, لیکن یہ کہ عرفاً اس کو کہیں گے کہ یار یہ ٹھیک ہو گیا ہے, اس کو ڈسچارج بھی مل گیا ہے, ہاسپٹل سے گھر آ گیا ہے اور واقعی اب تو کھانا پینا بھی شروع ہو گیا ہے, تو اگر یہ اس صورت میں کہ تھوڑی سی بیماری رہ گئی ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں ٹھیک ہوں, تو ایسے موقع پر یہ کہ ہوتا کہ ہاں یار یہ ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا, تو یہ چلے. باقی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ مر رہے ہوتے نا وہ بھی الحمدللہ بھی کم ہی کہتے ہیں بہت ٹھیک ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، موج لگی ہوئی ہے، یہ بھی ٹھیک ہوں کیا معنی میں صحیح ہوں میں. یعنی چھوٹے بچے بھی اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ بھی اپنی تتلی زبان میں ٹیٹ ہوں یہ بولیں گے. یعنی ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ بچہ بھی اس کو کیا پتا بچہ ٹیٹ ہوں کا کیا معنی ہے، تو وہ سکھاتے ہی ہے ٹیٹ ہوں. تو اس لیے وہ ان کو الحمدللہ سکھایا جائے، مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو اور بڑوں کو بھی معنی پر توجہ رکھ کر الحمدللہ کے ایک معنی یہ ہے کہ تمام خوبیاں، خوبی معنی تعریف، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اور حمد کے ایک معنی یہ شکر کے معنی میں بھی بولا جا سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی مفہوم اس کا بن جائے گا. تو یوں الحمدللہ اس معنی میں کہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. تو اگر کوئی بندہ واقع سخت بیمار ہے اور معنی پر توجہ ہے اور یہ ذہن ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں حال میں، اور اب یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ علی کل حال، تب بھی جواب درست ہے. اگر ٹھیک ہوں کے معنی میں لے رہا ہے الحمدللہ علی کل حال کو اور اس کو پتا ہے کہ میں ٹھیک کہا ہوں بیمار ہوں، تو یہ الحمدللہ علی کل حال نہ کہے بلکہ معنی پر نظر رکھ کر نیت کے ساتھ کہے. تو ہے بہت دشوار اس میں، تو بار بار اس کو ذہن بنانا پڑے گا اور اس کو سیریس لینا پڑے گا، ورنہ یہ دن میں پتہ نہیں اس طرح کے تو کتنے جھوٹ ہوتے رہتے ہوں گے. اور جھوٹ بلوانا دوسروں کو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. ہمارا کھانا پسند آیا، اب یہ پوچھنے والا اگرچہ گناہگار نہیں ہے لیکن دوسرے کو امتحان میں ڈالا اس نے، سامنے والا کیسے کہے گا کہ تمہارا کھانا پسند نہیں آیا، اس کے گھر دعوت تھی آپ کی گئے تھے، تو آپ اب مروت میں جھوٹ بولنا پڑے گا کہ کھانا پسند آیا حالانکہ منہ بہت جل رہا تھا، یا نمک ڈالنا ہی بھول گئے تھے، یا ٹیسٹی نہیں تھا. بازو کا نہیں، اپنی اپنی پسند کا ہوتا ہے، اپنی پسند کا کھانا نہیں تھا، نفس کو لذت نہیں آئی، تو اب یہ اس کو تو سنبھل کر بولنا ہے، بولے کیا اس ٹائم پہ. اب اس ٹائم ایسے موقع پر جب وہ عوام ہے نا، اس کو بس یہ کہ ڈائریکٹ اگر بولتے نا کہ یہ کھانا صحیح نہیں لگا آپ کا، مجھے مزہ نہیں آیا، تو یہ بہت برا مانے گا. اب اس کو اس سے بھی بچانا ہے کہ یہ برا نہ مانے. اب یہ پوچھ رہے کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا، اس میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پیشکش قبول فرمائے، ماشاءاللہ اتنا خرچہ کیا، اتنی نعمتیں آپ نے کھلا دی، اللہ آپ کو دانے دانے کے بدلے جنت کی اعلیٰ نعمتیں کھلائیں. میرے خیال آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ میں یہ بھول جائے گا شاید پوچھنا، یہ سمجھ میں آتا ہے. بھائی اتنا بھی بولنا سب کو آئے یہ ضروری نہیں ہے نا. اب میرے ایسا ہو نا جن کے جیسے کہ میرے اپنے سائی بھائی اور یہ پوچھے تو شاید بول بھی دے، جو بھی حقیقت ہے وہ آپ مت پوچھو، چاہے میرا منہ جل رہا تو بھی میں بولوں کہ بہت پسند آیا، یہ میں بول سکتا ہوں، آپ بولیں گے لڑائی ہو جائے گی. میں بھی ڈرتا ہوں میں بھی سب کو نہیں بول سکتا، سمجھے، میں زیادہ تر گھر میں بولوں گا. ہمارے گھر میں یہ اس طرح کا ماحول ہے کہ اب بول تو یہ پوچھتے نہیں ہیں، کبھی پوچھ بیٹھے اور میں چپ رہوں نا تو سمجھ جاتے، منہ سے نہیں بولتا کہ کھانے کو ایم بھی نہیں لگانا ہے، یہ بھی سنت نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ کھانا اچھا نہیں بنا، نمک بھی تیز ہو گیا. ہاں اگر اصلاح کی غرض سے گھر میں بولتا ہے یا کہیں بولتا ہے کہ یار وہ نمک زیادہ پڑ گیا تھا یا نمک بھول گئے تھے آپ، تاکہ وہ اب اپنا بچا ہوا کھائیں گے تو نمک پہلے سے ہی ڈال لیں، یا مرچ زیادہ تھی تو آئندہ کے لیے بھائی وہ جتنی ڈالی تھی اسے آدھی ڈالنا، تو یہاں ضرورت ہے. میں ہمارے یہاں ضرورت نہیں ہوتی ٹیسٹی نہ ٹیسٹی، یہ تبصرے ہوتے رہتے کہیں ہوٹل میں کھائیں گے، ادھر کھائیں گے ادھر کھائیں گے، یار ادھر کا کھانا رف ہوتا ہے ادھر چلتے ہیں، اور مطلب کھایا تو بولا یار پھنس گئے یار آ کر، یار یہ کوئی کھانا ہے تو جانور بھی نہیں کھائے گا، یار یہ ہوٹل والا تو یار لوٹتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا غیبتیں تومتیں بدگمانیاں. حالانکہ جو کھانا ہم کو واقعی پسند نہیں آ رہا ہم سچے ہیں اس میں، لیکن عیب لگانے کی تو کوتاہی کر رہے ہیں، غیبت کی الگ مصیبت کہ یہ لوٹتا ہے. یا غیبت ہے یا تہمت ہے، ہمارا لیے ایک بری بات ہے، لوٹتا ہے کہنا، اس کو دل تو دکھے گا نا اس کا. تو یہی کھانا جو ہم کو نہیں پسند آ رہا، غیر ممکن ہے دوسرے کو پسند آ رہا ہو. جب بھی تو یہ لے کر بیٹھا ہوٹل تو بک رہی ہے نا، اس کی بکری ہو رہی ہے. اب ہمارا منہ کڑوا ہے اور ہم کو وہ نہیں میٹھا لگ رہا، اس کا مطلب سب کو تھوڑی ایسا ہے کہ اس کو یہ مٹھاس نہیں آ رہی. اس میں ہم اپنے منہ کا علاج کریں،
ہر ایک کا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے بابا. ہاں بابا، اس میں ایک اور سوال تھوڑا سا اگر آپ غور فرما لیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا. اب اگر کوئی یوں گھوم کر آتا ہے کہ ار وہ آج بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا، تھوڑا سا گھوم کر آئے گا، آج وہ بریانی صحیح بنی نہیں ہے نا،
میزبان گھوم کے آئے گا،
میزبان آج بریانی صحیح نہیں بنی یار، اب اپنے کھا رہے ہیں، اب وہ اگلا پوچھ رہا ہے، اب میں بولوں کہ نہیں یار صحیح بنی، اب کیا بولوں کہ یار واقعی آپ نے جانچ لیا یار، کیا بولوں یار، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ بریانی صحیح نہیں بنی ہے، جو یہ ایک ایسا ویسی پسامڑی باتوں کا دو جاوے تو آپ ہی کیا کریں.
اب آدمی نہ ہاں بولے تو پھنسے، نہ بولے تو پھنسے، مگر یہاں ہاں ہی بولے گا. نفسیاتی طور پر خوف کے مارے نہیں نہیں بہت اچھی ہے، میں نے تو ایسی ڈٹ کے کھائی ہے کہ چورن کی جگہ بھی نہیں چھوڑی میں نے یار، زیادہ کھا گیا میں، ایسی نہیں بنا کرو. اچھی اب اس کو اس کا پگار مل گیا، اب اس کے کپڑے یہ اتنا پھولے گا اتریں گے نہیں، مطلب مبالغہ یعنی ایسا، یہ چاہتا یہی تھا کہ ہم اس کے کھانے کی تعریف کریں. بابا یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے.
اب یہ جیسے آپ نے پکڑا ٹھیک ہے نا، اب ایک نیچر تھوڑا سا اس پر اگر آپ دیکھیں کہ کسی اسلامی بہن نے، عورت نے گھر میں دو گھنٹے تین گھنٹے محنت کر کے پکایا ہے، اب آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ہوتا ہے نا کہ کچھ تو بولو یار، کچھ تو بولو، تو کیا کرے ایسے موقع پر؟
بولے وہ جو سچا ہو اور اس کا بھی دل نہ دکھے.
ناچ پوچھے تو
ناپ، اللہ ان کو توفیق دے کہ یہ اس ٹائم پر کفل مدینہ لگائیں. اب پوچھنا ترک کریں، پوچھتے ہیں، کامنٹس، تاثرات، تو یہ مطلب وہ ایک جگہ چٹکلا ہوا تھا سمجھے، تو جب یہ مجھ سے کامنٹس لیے گئے کہ میں کچھ بولوں، تو میں نے وہ حکایت شروع کی سمجھے. ایک دیہاتی، یہ مثنوی شریف کی حکایت ہے، ایک دیہاتی اپنے گاؤں سے اس نے پانی لیا اور وہ اپنے سر پہ لاد کر بڑی مشقت سے سفر کرتا اور شہر میں آیا اور بادشاہ کو اس نے نذرانہ پیش کیا کہ میں بہت دور سے گاؤں سے آپ کے لیے پانی لایا ہوں. اب گاؤں کا پانی تھا گدلا جیسا بھی تھا، بادشاہ نے اس کو بسر و چشم قبول کیا اور اپنے محل میں ٹھہرایا. بےچارا اتنی دور سے بڑی محبت میں آیا، اس کو بولوں گا کہ یار اس سے تو ہمارے گٹر کا پانی اچھا ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے. تو بادشاہ نے یہ اپنے مطلب اس کو محل میں ٹھہرایا اور خادم کو حکم دیا کہ اس کو ذرا پانی، چشمے، نہریں اور دکھاؤ. اس نے یہ دکھائے، چشمے ابل رہے ہیں، وہ میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اس کو پلایا گیا، سب اس نے دیکھا. تو یہ سمجھ گیا کہ میں جس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا، وہ اتنی جس سے محنت کی ہے، بادشاہ سمجھا رہا ہے کہ کائے کو تو یار اٹھا لایا اور دھکا کھایا اتنا بڑا، اس سے اچھا پانی ہمارے پاس ہے. تو بادشاہ نے اس لینگویج میں اس کو سمجھا. میں نے اپنے انداز میں کچھ کمی بیشی کر کے آپ کو یہ قائد بہت پہلے پڑھی سنی تھی تو عرض کی. خیر میں نے وہ شروع کی. اب وہ سارا کہ ہمارے لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں نا، بس وہ سمجھ گئے فوراً کہ ہاں ہم سمجھ گئے، اس کا مطلب تم کو کھانا اچھا نہیں لگا ہے. مفہوم تاثرات، تو یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پوچھنا نہیں چاہیے، پوچھنے میں اگلے کو امتحان ڈالنا ہے. اب ایک جگہ میں گیا کسی ملک میں دعوت پر، اب یہ کہ غیر متوقع یہ سوال کیا میزبان نے، ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو دیر تو نہیں ہے، ہمارا گھر تلاش کرنے میں آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ارے یار، اب ظاہر ہے کہ ایک انجان اگر کبھی گئے نہیں تو آدمی پوچھ پوچھ کر دس گلیاں پھر کے پہنچتا ہے، لیکن شاید کوئی تھا ہمارے ساتھ جو اس کو ساتھ ہی لے گیا تھا شاید، یعنی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. تو اس کا جواب تو جب تکلیف نہیں ہوئی تو تکلیف نہیں ہوئی, یا پتہ نہیں میں خاموش ہو گیا اور گھما دی بات, اب مجھے یاد نہیں ہے, یہ کچھ سال پرانا واقعہ ہے. تو یہ بس یہ بھی معلوم ہوتا ہے میرا کہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہمارا گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, خاما خاں کا بس بولنے کی خاطر بولتے. آپ یعنی کہ دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں, تیسرا آ کر سلام کرے گا, پھر کہے گا کہ میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا, یعنی میں آپ کی باتوں میں رکاوٹ نہیں ہوا. ارے بے وقوفوں کے سردار, تیرا آنا رکاوٹ نہیں, آنکھوں سے نظر نہیں آتا کہ بیچارے باتیں کر رہے تھے, تیرے آنے سے بات ہی بند ہو گئی, ساری موضوع ہی چینج ہو گیا. رب پوچھ رہا ہے کہ میں مخل تو نہیں ہوا, اچھا خاصا مخل ہوا. لیکن وہ دو ہنس کر یہی کہیں گے نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب یہ بےچارے بولیں گے جھوٹ. اور سوال اس کا بالکل پاگلوں والا ہے, جب مخل ہوا ہے انڈرسٹوڈ مخل ہوا ہے, لیکن وہ بےچارے جھوٹ بول رہے کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے آنے سے تو ہماری رونق ہو گئی. تو دل میں ہوگا کہ کاٹ بک پڑے آپ,
اب کیا کرے,
اچھا خاصا ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا اور آپ آگے بیچ میں.
اخلاقی طور پر کیا کرے, میں اس میں ایک اور آپ سے ایک,
ہاں یہ ہے, یہ ایسے مراحل ہیں, ایسی باتیں جب ہو نا تو بندہ یوں سوچے کہ وہ خلوت بھلی یار, تنہائی بھلی, کہ معاشرے میں نکلتے ہیں تو ایسے ایسے آفات ہیں اس کی کہ بس کیسے نگاہ بچائے, کیسے زبان بچائے, کیسے ہاتھ پیروں کی حفاظت کرے, کہ واقعی یعنی کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. خاندان میں کہیں بھی جاؤ, رشتہ داروں میں جاؤ, تو اس ایسا نازک دور ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر نکل آنا واپس, نہ جیسے گئے تھے ہم ویسے پلٹ کر آ جائیں, یہ مشکل ہے
بابا. میں
جیسے کہ سفر کر کے اپنے گھر آئیں اور کوئی پوچھے اپنے کو آپ کا سفر خیریت سے گزرا, اب کتنی بار نگاہیں ٹکرائی تھی, کتنی بار مطلب یعنی کہ وہ جب ہوائی جہاز نے بوں بوں کیا تھا تو سر میں جھٹکے آئے تھے, کیا کیا ہوا تھا. اب اس کو بولو گا, یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا سفر خیریت سے گزرا, اور یہ بھی کہے گا ہاں بخیریت میں آ گیا ہوں. یہ عام ہے, حالانکہ بخیریت نہیں آیا ہوتا, بعض اوقات بڑی مسئلہ ہوتا ہے, کسٹم والے الگ تنگ کرتے ہیں, پورا بیگ کلٹی کر دیتے ہیں, اب ملتا ان کو کچھ بھی نہیں ہے, ہم کو تو پریشان کیا, ٹینشن میں ڈالا نا. تو یہ کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, طرح طرح کے گھیرتے ہیں. آج کل کسٹم میں یہ چیزیں بڑی ہوئی ہیں کہ یار ٹیررسٹ تو نہیں ہے, کہیں کوئی بھگوڑا تو نہیں ہے, کوئی لٹیرا تو نہیں ہے, کچھ تو نہیں ہے, تو اس کو چیک کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, کیا کرے آدمی. اچھا پھر کہاں جا رہے ہیں, کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, یہ عوام سوال کرتی ہے, یا وہاں کے جو جاننے والے چھوٹے موٹے حملے والے ہوتے ہیں, یہ میرے ساتھ واسطہ ہوتا ہے, کہاں جا رہے ہیں, یعنی کہ جا رہے ہیں ہوائی جہاز میں, ہوائی جہاز بہت, اب ان کو دو جواب, کہاں جا رہے ہیں, کتنے دن رکیں گے وہاں, تیرے کو اس سے غرض کیا ہے, ساتھ چل رہے میرے, کتنے دن رکو گے, اچھا وہاں کیا کوئی اجتماع ہے آپ کا, آپ آئیں گے اجتماع ہے. تو اس طرح پتا نہیں کیا کیا ہو. اچھا وہاں اترو تو وہاں بھی پوچھیں گے کہاں ٹھہرے ہیں, اپنا نمبر دے دو, فون نمبر, آپ سے تھوڑی تفصیلی بات کرنی ہے, آزمائش میں ڈالتے میں تو نہ بول دیتا ہوں, میرے پاس فون نمبر, مجھے دنیا کا کوئی بھی فون نمبر یاد نہیں ہے, نہ میری ذاتی ملک میں کوئی فون ہے, میرے پاس اب وہ سوتی پیغامات اور دینے ہوتے تعزیتی پیغامات وغیرہ, ایک ہے وہ واٹس ایپ, نمبر ملانا نہیں آتا, فون کرنا نہیں آتا, فون ریسیو کرنا بھی اس میں مجھے نہیں آتا, وہ ہے میرے پاس, اب اس میں بولنا آتا ہے اور سننا آتا ہے, تو دو چار فنکشن اس کے مجھے آتے, فون کرنا نہیں آتا, اور قصدن میں سیکھتا نہیں, قصدن میں نمبر یاد نہیں کرتا. اب جب یہ دو چار مسئلے یاد کر لیے میں نے تو دو چار نمبر بھی یاد کر سکتا ہوں, اتنا بھی حافظہ ڈیمیج نہیں ہے, قصدن نہیں کرتا یار, میں نمبر یاد ہوگا تو دینا پڑے گا, تو میں بول دیتا ہوں یار مجھے تو کوئی بھی نمبر یاد نہیں, مگر یہاں یہ کہ اگلا بدگمانی کر سکتا ہے کہ یار یہاں تو بچے کے ہاتھ میں فون ہے, بچے فون ملا رہے, اور یہ مولانا ہو کر جھوٹ بولتا ہے, بولتا میرے کو نمبر یاد نہیں, حالانکہ میں 100% ہی سچ ہوتا ہوں, لیکن یہاں بدگمانی وہ کرتے اس کا میٹر ہے, ایسے سوال کیا کیوں, نمبر مانگے کیوں, گھر کا پتہ پوچھتے ہیں, تو میں تو بعض وقت کہہ دیتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا, میں مطلب دوسرے ملک میں ہوں, میرے جاننے والے بہت ہوتے ہیں, تو یہ میں گیدرنگ نہیں کر سکتا. ان کے نظر میں آ جاؤں گا. پھر حفاظتی امور کے بھی مسائل ہوتے ہیں میرے, کہیں بھی جاؤ دنیا میں تو دعوت اسلامی اتنی ترقی پر ہے اللہ کی رحمت سے کہ جاننے والے مدنی چینل کی برکت سے ملتے رہتے ہیں, تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ بولے کہ خیریت سے آ گئے ہو, تو میں ان آفات سے گزر کر, ان کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر کر, بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہو کر سکون کا سانس لیا, اور آپ پوچھتے ہو کہ سفر خیریت سے گزرا, جواب کیا دوں؟ تو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. آپ ٹرین میں 20-25 گھنٹے کا سفر کر کے آئے, اب ٹرین سے اترے, بیگ کو گھسیٹتے ہوئے آپ, کسی نے پوچھا کہ سفر تو خیریت سے گزرا, تو آپ بول, شاید یہ آپ اگر فری ہو تو بول دیں کہ یار ذرا یہ بیگ آپ اٹھا لے تو تھوڑا بہت خیریت کا کونا مجھے نصیب ہو جائے گا کہ میں تھکا ہوا اٹھایا نہیں جا رہا ہوں اس سے. تو بہرحال اس طرح کے سوالات نہ کیا جائے کہ اگلا, یہ ہانپتے کانپتے بھی بول رہے ہوں گے بالکل خیریت سے سفر گزرا. یہ تو میں بھی یہاں بول رہا ہوں, میرے سامنے بھی کوئی, یعنی کہ کوئی ایسا معزز آدمی ہوگا دنیا کا, کوئی میجر کرنل جنرل ٹکر گیا تو میں بھی ڈروں گا کہ یار اس کو میں کیسے جواب دوں. یا ایک بالکل سادہ بندہ ہے, اتنا جانتا بھی نہیں ہے, میرے کو یوں بھی ملتے ہیں, آپ کو کہیں دیکھا ہے, آپ ٹی وی پہ آتے ہیں نا, اب ایسا بندہ اگر مجھے سوال کرے, اب میں اس کو کیسے مطلب, لیکن میں تو بہرحال اپنی پوری کوشش ہوتی کہ میں جھوٹ نہ بولوں, الحمدللہ وہ ترکیب بنا لیتا ہوں کسی طرح بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
اب ایک مسئلے کا اور حل ہے, اب اتنے تو آپ نے مسائل سامنے رکھ دیے, اب کوئی کس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے. اب میں جیسے کہ مثال کے طور پر ان کو لے کے بیٹھا ہوں, کسی کو بھی لے کے مکتب میں حاضر ہوں یا کہیں اور میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, اس میں ایک شخص آ کر یا کوئی اسلام بھائی آ کر کہتا ہے کیا حال ہے میں آ جاؤں, اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو, مطلب یا میں آ سکتا ہوں کوئی سا پرابلم نہ ہو تو, یوں کر کے اب میں مطلب کیسے بولوں کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے, ایسا بعد اوقات ہوتا ہے کہ نہیں آدمی منع کر سکتا, تو ایسے میں تیسرے شخص کو کہ جہاں دو شخص بات کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے, اجازت دینی چاہیے یا اگر اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے, ہو سکتا ہے مجھے کہہ دے کہ آ جاؤ, ورنہ نہیں, ہونا کیا چاہیے, یہ آزمائش آتی ہے.
انتظار سمجھ میں آتا ہے, لیکن انتظار بھی کروائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے. تو جیسا آدمی انزل الناس منازل ہوں, لوگوں سے ان کے منازل کے مطابق سلوک کرو. اب یہ کہ دونوں باتیں اس وقت موقف کر کے اس کو ویلکم کریں سمجھ میں یہ آتا ہے, اس سے اس کی دل جوئی ہوگی, انتظار کرائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی. اب یہ پوچھتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہو, اب آپ کیا جواب دوں گے, میں تو چلو بول دوں گا کہ سانس لے رہا ہوں, یہ ورک تو میرا رکتا نہیں ہے نا, فنکشن ایک جاری ہوتا ہے, سانس لے رہا ہوں. لیکن آپ کیا بولو گے, آپ تو نہیں بول سکتے اگر کسی نے کہا کیا کر رہے ہو,
سانس تو ہم بھی لے رہے ہوتے ہیں بابا,
آپ بول کے دکھاؤ کسی کو,
سانس بند ہو جائے گی
تو اس کی سانس اکڑ جائے گی کہ کیا جواب دیا اس نے. تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے, گھر میں کوئی ہے کیا کر رہے ہو, کیا ہو رہا ہے, اب کچھ بھی کر رہا ہوں بےچارا, استنجا خانے میں جانے کی تیاری کر رہا ہے, تھوڑی بولے گا کہ میں اندر جا رہا ہوں, بھی
اگر فون ہی اندر اٹینڈ کر رہا ہے,
اندر فون لے کر بھی جاتے ہیں, اندر اپنی سنا ہے کہ سیلفیاں بھی بنانے والوں کے بھی وجود دنیا میں ہیں. یہ تو میرے سے نفٹ اور بے حیا ہوتے ہوں گے جو اس طرح کی سیلفیاں اندر جا کر بناتے ہوں گے, اگر تو وہ تو بول بھی دیں گے کہ کیا کر رہا ہوں, کوئی بھروسہ نہیں ان کا. اللہ ایسوں کو بھی عقل سلیم دے کہ کم از کم یار یہ فون اور یہ اخبار یہ تو باہر رکھو یار, اخبار اندر پڑھنا تو بہت پرانا سنا ہوا ہے, اندر بیٹھ کے جب تک اخبار نہیں پڑھتے نا فراغت نہیں ہوتی, یہ بھی سنا ہے میرے, اللہ بہتر جانے.
باپا ایک تو یہ کہ جو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ریپلائی دیں آنے والے کو, آنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, کہ جب پتہ ہے کہ اندر دو بات کر رہے ہیں تو تھوڑا خود ہی باہر انتظار کر لے, دیکھ لیا انہوں نے وہ خود ہی آپ کو بلا لیں گے قریب,
مدینہ مدینہ
آنے والا ہی کیا کرے,
رک جائے تو, اور جب آ گیا تو ان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بدزن ہو جائے, ناراض ہو جائے. جا کر غیبتوں میں پڑے کہ بھائی بڑے مغرور ہو گئے. میں ملنے گیا تھا نگران شورا سے, تو ایک اسلامی بھائی سے امام والے سے بات میں لگے ہوئے تھے, میری طرف دیکھا ہی نہیں, میں تو واپس چلا ہے. کون جاتا ہے دعوت اسلامی میں؟ تو میں اس لیے میرے کو لفٹ نہیں تھی کہ میرے سر پہ امامہ نہیں تھا یا میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو بھائی یہ تو مولاناؤں کی تحریک ہے, اپنے مولانا بن نہیں سکتے, یہ اپنے کو گھاس نہیں ڈالتے تو کون جاتا ہے؟ تو شیطان مطلب وسوسے ڈال سکتا ہے. اس لیے ہمارا منصب جو ہے نا کہ کوئی ہم لاکھ مصروف ہو, کوئی آئے تو اس کو لفٹ دینی چاہیے, محبت دینی چاہیے, مسکرا کر دیکھ ہی لے, تب بھی تھوڑا وہ ڈھارس بن جاتی ہے کہ مسکرا کر مجھے دیکھا ہے. تو یہ ایک اصول ہے کسی کو قریب کرنے کا کہ جب کوئی بھی آئے, لاکھ ہم کو اس سے کوفت ہوئی ہو, پریشانی ہوئی ہو, لیکن ہنس کر مسکرا کر اس کو ویلکم کیا جائے. یہ دل میں داخل ہونے کا ایک میں آپ کو گیٹ وے بتا رہا ہوں, اس طرح اس کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. منہ پھلائیں گے نا, یار کہاں گیا یار, میرے جلدی میں تھا, بولو کیا کام ہے, وہ ایسا مطلب بزن ہوگا کہ وہ کبھی بھی آپ کی گلی میں نہیں گزرے گا. بھلے اگر وہ آپ سے فری ہے نا, تب بھی اس کے دل کو جھٹکا لگے گا. تو فری ہو یا کوئی اس کا ریٹ ہو, سب کو آپ کو ویلکم کرنا. فون پر اسی طرح ملا تو فون آ گیا, تو فون پر بھی اگر آپ اس کی دل جو ہی چاہتے ہیں تو جب اس کا فون آئے, اگرچہ اس سے آپ بور ہوتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے, اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا کسی کا دل جیتنا ہے, دل جوئی کرنی ہے, تو آپ کو اس وقت بھی ایسا اظہار کرنا ہے کہ جیسے اس کے فون آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے لیکن ایسا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس کے فون آنے سے تنگ نہیں آئے, بیزار نہیں ہوئے. یہ گر ہے کہ جس سے ہم لوگوں کا دل جیت کر ان کو دین کے قریب کریں. اگر کوئی دنیاوی کاروباری آدمی ہے وہ بھی یہ گر اپنا سکتا ہے, فائدہ ہوگا دنیاوی طور پر. وہ دنیاوی لوگ تو کرتے ہی ہیں, جب کوئی گاہک آئے گا اس کو کتنا یہ مان دیتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, بوتل پلاتے ہیں, بھلے وصول کر لیتے ہیں سارا, لیکن یہ اس کو مان دیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے لیے. ہم نیکیوں کے لیے مان دیں, اللہ کی رضا کے لیے مان دیں, کہ عزت کرو تو عزت پاؤ گے, ٹھکراؤ گے تو ٹھکرائے جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال اسی موضوع سے متعلق آیا ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوالات ہوتے ہیں, جیسے گھر ڈھونڈنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی, سفر کیسا تھا وغیرہ, کھانا کیسا تھا وغیرہ, اس کا ایسا کیا جواب دیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے؟ سوال نہیں پوچھنے چاہیے ایسے, لیکن کوئی پوچھ لے تو جواب کیا؟
میں نے کہا نا کہ ایسے حالات ہیں کہ بندہ گھر سے کم ہی نکلے تو اچھا ہے, بلا ضرورت دوستوں میں جائے گا, ادھر ادھر بھٹکے گا, تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہیں گے. دیکھیں میں نے تو دو تین مثالیں دی, رسالوں میں لکھی ہوئی مثالیں ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں بھی لکھی ہوئی مثالیں, خاموش شہزادہ میں لکھی ہوئی ہے,
ابو الفضول,
ابو الفضول یعنی کہ اس وقت تو 99.9 ایسا لگتا ہے کہ ابتلا ہے, طرح طرح کے بے تکے سوالات کرے گا. تو اس صورت میں اگر اب پھنس جائے تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا تھا, وہ دعائیں دینا شروع کر دے, وہ آمین آمین کہے گا. اب مجھے تو بارہ تجربہ ہوا ہے نا کہ مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں ہم اپنا گھر تو نہیں دکھاتے تھے لوگوں کو, نہیں دکھا سکتے, یہ تو بھیڑ کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, وہاں گیدرنگ ویسے ہی ممنوع ہے, مشہور آدمی کے لیے تو بہت مسئلہ ہے. تو مجھے پوچھتے تھے ماشاء اللہ کاٹے نے, تو میں کہتا تھا آقا کی گلیوں میں کر کے وہ باتوں کا بھول جاتے تھے آگے بولنا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی گلیوں میں بولتا تھا تو بھی وہ سمجھ جاتے ہوں گے نا, آپ کا گھر کہاں ہے, قیام کہاں ہے.
اچھا آپ کا کہنے کا شاید ہو سکتا تھا کہ انداز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے دیوانگی والا ہو, جیسے کوئی پوچھے کہ کہاں رہتے, آقا کی گلیوں میں, تو یوں تھوڑا سا وہ نب جاوے, اب مطلب کوئی ایسا ہوئے کہاں رہتے ہیں,
زمین پر,
آقا کی گلیوں میں رہتا ہوں نا, کہیں تو رہتا ہوں گا نا, کیا مطلب ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایسا دیوانگی والا انداز اور میٹھا انداز کہ بس وہ اگلا وہ انداز کی مٹھاس میں چلا جاوے اپنے کو راستہ مل جاوے. تو یوں ہر کوئی ایسا مطلب ایک دل لبھانے والا اور اس طرح کا جواب شاید دے پائے.
اب دیوان کیوں کیسے پوچھنا پڑا آپ کو, کیا کریں گے اگر بتا دوں گا تو, ایک کہاں ٹھہرا ہوں. یہ ذرا دل آزاریوں والے انداز ہوتے ہیں, ایسا پہنچے تو ایسا کہ بولتے نا سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
مگر ویسا
مشکل ہوتا ہے کبھی آدمی پھنس بھی جاتا.
ویسے ایک عرض کروں, ایسے کتنے جن کا گھر کا پتہ نہ پتہ چلے تو ہی بہتر ہے. آدمی چاہتا ہی ہے کہ میرے گھر کا پتہ پتہ تو چلے یار, کوئی آتا ہی نہیں
بانٹتے یار فون نمبر دیتے ہیں.
اب وہ کتنے دنیا میں افراد رہ گئے کہ جن سے جو جن کو یہ پوچھا جائے اور وہ مطلب اس میں ان کو گھبراہٹ آ جائے کہ یار ان کو گھر کا پتہ میں کیسے بتا دوں. تو میرا خیال ہے ایسے معاشرے میں افراد
بہت تھوڑے, بہت تھوڑے, اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ لوگ انتظار کرتے ہوں گے کوئی آوے یار ٹائم پاس کریں گے, تھوڑی رونق ہوگی. بجا فرمایا آپ نے, تو آپ کو کوئی پوچھے مدینے جائیں تو بتا دینا ایڈریس, آپ کو کیا تنگ کریں گے. آئیں گے تو آنا تھوڑی ہوتا ہے, سب کو آنا نہیں ہوتا. اب ہم جیسے مکہ مکرمہ دادال و شرفوں و تعظیمہ کئی بار ہم عزیزیہ میں ٹھہرے ہیں. عزیزیہ اس لیے بھی کہ وہاں مینا شریف قریب ہے, حج کے اس میں مینا جانا ہوتا ہے تو مینا پھر پیدل آدمی جا سکے قریب آسانی سے اپنے سہولت سے, آسانی ان واروں کر کہ زیادہ محنت کے مقابلے میں کم مشقت. تو اب یہ کہ اب میں بول بھی دوں گا عزیزیہ میں, تو عزیزیہ میں کون ڈھونڈ سکتا ہے پھر, وہ چلو بڑا عزیزیہ سینکڑوں ہزاروں مکانات ہوں گے وہاں. تو اگر ایڈریس بھی دے دوں تو بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے, سب مسافر ہوتے ہیں پوچھنے والے عام طور پہ, ہاں جی تو یہ کہاں ڈھونڈنے نکلیں گے. یہ کوئی کوئی ہوگا جو پہنچے گا وہاں, ارے پہنچ بھی جاوے گا بھروسہ نہیں ہے, ٹیکسی پکڑ کے ہم ایڈریس لکھ کر دے دیں تو ڈھونڈتے ہیں. تو خوب تشہیر ہو گیا یہ پلا یہاں ٹھہرا ہوا ہے. میرے لیے سارے مشکل ہوتا ہے گھر بتانا کہیں بھی جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
مدنی. منا کافی دیر سے ہمارے پاس تیار ہیں.
اچھا وہی جی ہونے والا,
جی ہاں
ڈھونڈ لیا. ابو چلے گئے, ابو ہیں اس کے, مدنی منا جا چکا. وہ بیٹا یہ آ گیا بھائی اس میدان میں, پھر آ گیا لائیو بھی ہے اسکرین پر بھی ہے, یوں آ جاؤ بھائی تھوڑا میدان میں
چلے دکھائیے.
کیا ہوا, کہاں جانا ہے؟ کیا ہوا, کہاں جانا ہے؟ کیا ہوا, کہاں جانا ہے؟
یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں مدنی مذاکرے میں.
یا منہ چھوٹا کر کے بلانا پڑتا یار, آ جاؤ نا کا مدنی مذاکرے میں.
ایسا یوں کرو یار,
نہیں آتے نہیں ہے بابا, ایک تعداد ہے مدنی مذاکرے میں, کیا کروں. اب یہ نیت کر کے جا رہے ہیں انشاءاللہ حسن نکابینات والے, انشاءاللہ یہ اللہ کے علاقے میں انشاءاللہ مدنی مذاکروں کی مدنی بہاریں لائیں گے.
ہم نے ایک ایسا مدنی منا دیکھا 3 سال کی عمر کا جو مدنی مذاکرے میں آنے کے لیے رو رہا تھا, اور آپ لوگ ہیں کہ آپ کے گھر میں مدنی مذاکرہ آتا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب. یہ تعداد تو بڑھ گئی یار, یہ کیا ہو گیا, یہ سو سو کے اٹھے ہوں گے لگتا ہے. باہر کے آگے, اصل آج باہر کے آنا مشکل تھا, آج مدنی مذاکرے کا دن نہیں تھا. میں سمجھا کوئی 10-20 آ جائیں گے سن سنا کر, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ حسنین کابینہ کی کشش یا جو کہو کھینچ کر لائی, یہ کیا ہے. نہیں آپ کی کشش تو ہے نا کہ آپ کی وجہ سے تو مدنی مذاکرہ ہوا ہے, ان مانو کر, ورنہ آج مدنی مذاکرہ تھا نہیں, وہ بھی رات کو خصوصی میں اعلان ہوا ہے, خصوصی میں بھی لیٹ اعلان ہوا ہے. صلو علی الحبیب.
بہت شوقین ہوتے ہیں بابا جو مدنی مذاکرہ یہاں آ کر دیکھنے میں زیادہ ان کو لطف آتا ہے.
گھروں میں پتہ بھی چلا ہوگا تو آ گئے ہوں گے.
دن بھر کچھ نہ کچھ مدنی چینل پر بھی تشہیر ہوتی رہی ہے نا, تو شاید اس سے بھی کچھ فرق پڑا ہوگا.
حسنینی کابینات میں جو نہیں ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے؟ یہ بھی جن کو میرا یہ پوچھنا سمجھ میں آیا ہوگا, بعد ایسے بھی ہوں گے جو نہیں ہوں گے لیکن سمجھ میں نہیں آئے گی کیا پوچھ رہا ہے. ماشاء اللہ مرحبا جی آیا نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نثار اتاری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرشتوں کو اسالے ثواب کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں.
اسامہ طارق بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی شراب کی ہوگی, برائے مہربانی اس وادی کا نام ارشاد فرما دیں.
جنت میں وادی ہوگی, نہریں ہوں گی, شراب کی نہر ہوگی, شراب طہور, اور وہ سرب مہر شرابیں ملیں گی وہاں, اور رحیق مختوم, مختوم مانے مہر لگی ہوئی, سیل لگی ہوئی, پاکیزہ شراب ہوگی. وہ یہاں کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جو نشہ کرتی ہے اور دماغ خراب کر دیتی ہے, ذہن میں فطور ڈال دیتی ہے, بدبو اور نجس, وہ شراب طہور ہوگی. اب کیسی ہوگی یہ انشاءاللہ پی کر بتائیں گے. آقا کے صدقے میں پیئیں گے یار, ہاں رچ کے پیئیں گے انشاءاللہ.
رضوان علی بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے کس کے بال سفید ہوئے؟
سب سے پہلے
کس کے بال سفید ہوئے؟ سفید بال
سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے.
سعد اتاری آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل ہر جگہ ہے, وضاحت فرما دیں.
نہیں یہ جملہ نہیں بول سکتے, اللہ تعالی جگہ سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, نہ اس کا نہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے نہ وہ کسی جگہ میں رہتا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی یہ کہہ سکتے سمیع و بصیر ہے, سننے والا اور دیکھنے والا ہے, اور دیکھنے کے لیے وہاں کم محتاج نہیں, سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں, نہ اس کے کان ہیں نہ اس کی آنکھ ہے ہماری طرح, تو یہ کچھ نہیں ہے. ہماری طرح جسم جسمانیت سے وہ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
مرشدی افتاب علی افتاری مزار طیبہ زرگوزہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال تھا کہ بچے کی عمر اصل عمر سے کم لکھوانا کیسا ہے؟
جان بوجھ کر اگر لکھواتے ہیں یہ داخلہ نہیں ملے گا, ورنہ بڑا ہے تو ذرا جھوٹ ہے, دھوکا بھی ہے, گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام زحیب علی اتاری منگلا قانونی سے ہے, محمدی کابینہ کشمیر اتار نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیر مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلے اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو یہاں پہ دکھتی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ مطلب ابھی سردیوں میں جیسے آنکھ درد کرنے لگ پڑے اس سے جو پانی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا زیادہ پڑھنے سے یا زیادہ جو لیپ ٹاپ پہ کام کرنے سے جو اگر آنکھ دکھنے لگ پڑے اس سے جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہوگا کیا؟ جزاک اللہ خیرا.
بہ وجہ مرض ہوتا آنکھ میں تو اس سے یہ نکلتا ہے پانی, باقی پیاز کٹ رہی ہے تب بھی آنسو آ جاتے ہیں, نزلے میں آنسو آتے ہیں, اور دھواں ہوتا ہے اس سے بھی بازو کا آنسو نکلتے ہیں, کوئی تیز چیز ہوتی ہے اس سے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اس طرح لیپ ٹاپ یا یہ دیکھنے سے بھی بازو کا آنسو نکل پڑتے ہیں. یہ آنسو ناپاک نہیں ہے, نہ وضو توڑے. یہ بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 305 مسئلہ نمبر 16 آنکھ کان ناف پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو, ان وجو سے جو آنسو یا پانی بہے وضو توڑ دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغبیر صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم بیماری میں سے بات کر رہے ہیں, ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور پہلے جناب بڑے چینل میں بہت ٹوٹے ہوئے تھے, جب سے ہم نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے میری امی جان نماز روزے کی پابند نہیں کرتی تھی, اب میری امی جان کو پانچ وقت نماز بھی ادا کرتی ہے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھتی ہے. ہمارا مدنی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آپ اور ساری دنیا کے لوگوں کی پیار کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ.
یہ تاثرات دیے انہوں نے, یہ تاثرات دیے ہیں کہ مدری چینل کی مدری بہارے ہیں, والدہ نے بھی ان کی پانچ وقت نماز شروع کر دی اور وہ اپنے کچھ جذبات کا اظہار کر رہے تھے.
ماشاءاللہ مرحبا.
مدتاری پاک اجمیری کابینہ تلگھم سے عرض کر رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے مدنی مذاکرے میں باپا جان نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کریم اور اذان ایسا عمل ہے کہ جس میں کوئی بھی نیت شامل نہ ہو پھر بھی ثواب ملتا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ مطلقاً یہ بات کہنا کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا, ایسا کہنا کیسا؟
وہ حدیث پاک بخاری شریف کی اس میں ایک جز ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو پھر یہ کیا, یہ تو بظاہر مطلق ہی ہے لیکن بعض صورتیں اس کی مستثنا علماء نے کی ہے, حدیثوں میں بھی اس کے تذکرے ہیں, جیسے کہ کسی نے درخت لگایا اس میں سے پرندوں نے کھایا, جانوروں نے کھایا, انسانوں نے کھایا, تو یہ بھی صدقہ ہے, حالانکہ نیت تو نہیں ہے. اچھا آپ کے یہاں چوری ہو گئی خدا نہ خواستہ, اس کا بھی ثواب ملے گا, حالانکہ آپ نے نیت تو نہیں کی تھی, دروازہ اس نیت سے کھلا بھی نہیں رکھا تھا کہ چوری آئے, کوئی چوری کر جائے, میں نیت کرتا ہوں کوئی چوری کر جائے تو میں ثواب کا حقدار بنوں گا. بیمار ہو گئے, بیماری پر بھی ثواب ہے, بیمار ہونے کی بھی کوئی نیت نہیں کرتا. تو بعض اعمال ایسے ہیں جن میں نیت شرط نہیں, نیت کے بغیر جواب ثواب مل سکتا ہے. تو اسی طرح تلاوت اور ذکر پر بھی ایک قول موجود ہے, اب یہ قول راجے ہے, ہو سکتا ہے راجے نہ ہی ہو تو نیت کر لینا ہی اچھا ہے. تو اس میں یہ قول آئینی کیشد اذان کے متعلق, علامہ آئینی کا قول ہے کہ اذان میں نیت کے بغیر بھی ثواب ملے گا, اور تلاوت کا اس میں نہیں ہے, تلاوت کا بھی ہے عموم ہے, یعنی ذکر کا. اب ذکر میں تلاوت بھی آ گئی, اذان بھی آ گئی, درود پاک بھی آ گیا, اور تلاوت کا تذکرہ بھی ہے کہ بغیر نیت کے اس کا ثواب مل جائے گا. علامہ عینی یہ شارح بخاری ہیں, بخاری شریف کی انہوں نے شرح فرمائی ہے, بدر الدین عینی, یہ تو ایسے زبردست بزرگ تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, انہی کا قول ہے مجھے یاد پڑتا ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات طیبات کو جو ناپاک ہے اس کے دلائل سننے سے میرے کان بہرے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ ان کے بارے میں پڑھا ہے مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے, ایسے عاشق رسول دے. اب وہ پورے جملے کی میں وضاحت نہیں کروں گا, جن کو سمجھنا وہ سمجھ لے, نہیں سمجھا کوئی بات نہیں, عشق رسول کی بات کی انہوں نے, عوام کو سمجھ میں, عوام کو سمجھانا مشکل ہے, بڑے عاشق رسول تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, زبردست عالم تھے, بخاری کی شرح لکھی انہوں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا کے بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدمی کا موت ہوتا ہے تو قبر میں اس کا عذاب ہوتا ہے, لیکن جب فرعون جب قبر بنایا گیا ہے دنیا پڑا ہے تو اس کا عذاب کیسے ہوتا ہوگا؟ ذرا رہنمائی کر کے بتائیے گا.
فرعون اچھا قبر دراصل ہر اس شخص کی وہ جگہ قبر ہے جہاں وہ مرنے کے بعد پڑا ہے. کسی کو درندے نے شیر کھا گیا پیٹ میں چلا گیا شیر کے, اب شیر کا پیٹ اس کی قبر ہے. اچھا جو سمندر کے سفر میں ہوتے ہیں وہاں کون سی قبر ہوتی ہے؟ اس کا بھی ہے کہ جنازہ پڑھ کر یعنی کفن پہنا کر غسل دے کر جنازہ پڑھ کے اس کو وزنی چیز کے ساتھ اتار دیتے ہیں سمندر میں لاش کو, اب یہ سمندر اس کی قبر ہے. تو یہ کہ یہ جہاں بھی ہے سمجھو کہ مرنے کے بعد تو اب یہ اس کی قبر ہے. قتل کر کے ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں, وہ ہڈیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں گٹروں میں پھینک دیتے ہیں, یہ جہاں پہنچائیے وہی اس کی قبر ہے. تو اب یہ کیا, یہ جو فرعون کی ممی بتایا جاتا ہے اگر واقعی یہ وہی کافر فرعون ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا, اب یہ تو منسوب ہے کہ یہ وہ ہے, خدا بہتر جانے, اس پر کوئی ایمان لانا تو ضروری ہے نہیں ہم کو کہ یہ وہی فرعون ہے, منسوب ہے. تو اگر یہ واقعی وہی فرعون ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ابھی قبر میں ہی ہے کہ اللہ کا وہ عذاب ہر نظر دیکھے ہی ضروری تو نہیں ہے نا, کیونکہ تو قبرستان میں ہم جاتے ہیں اور یہ عذاب اور چیخوں کی آوازیں آنے لگیں, ہو سکتا ہے بہت سو کو عذاب ہو رہا ہو تو کوئی قبرستان جا ہی نہیں سکے گا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار جن کو دیکھنا ہے جن کو دیکھنا ہے جن نظر آ جاوے, یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتا. خدا جانے یا کتنے جن ہوں گے, اب یہ آپ کے برابر میں بیٹھا ہو جن اور آپ کو یہ پتا چلے گئے نظر آ جاوے, کیا خیال ہے آپ کا؟
ڈر جائیں گے بابا, ابھی ڈر جائیں گے,
اب بھی ڈر جائیں گے, نام سن کے جو ڈر جاتے ہیں تو دیکھ کر کیا حال ہوگا ہمارا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ جن نظر نہیں آتے, جن ہوتے, جن کی آبادی ایک قول کے مطابق انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا ہے, آدمی ایک ہے تو جن 9 ہیں, 9 تو کتنے ہوں گے. اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے گھروں میں جن ہوتے ہیں دسترخوان پر آ کر کھانا بھی کھاتے ہیں, ہے کچھ, اب وہ یہ جس طرح کھاتے ہوں یہ بھی غائب ہے, ہم کو نظر نہیں آتا. جس طرح بھی کھاتے ہوں, آپ نے ہڈی رکھی چوس کے, یہ ہڈی کو چوسیں گے تو ان کو چربی اور گوشت کی لذت آئے گی, اس میں جن کو بازار وہیں رکھی ہوتی ہے ہڈی اٹھتی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی جن چوس رہا اس کو, ڈر ڈرنا نہیں. تو ہر جن ستاتا نہیں ہے, ورنہ تو آدمی زندہ رہنا تو اوپر ہو جائے سارے جن ستانے والے بن جائیں. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ جن انسان سے ڈرتا ہے, ہاں ڈرتا ہے, اللہ کا کرم ہی ہم سے ڈرتا ہے. واقعی اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو وہ جن جل بھی سکتا ہے مر بھی سکتا ہے, بھاگنا بھی پڑے گا اس کو. اب اس کو چوٹیں آتی ہوں گی مارے پڑتی ہوں گی, ہم کو نظر نہیں آتا نا جب آیت الکرسی پڑھی جائے. عوام اس کو آئے تل کرسی بولتے ہیں, آئے تل کرسی یہ رونگ ہے, آیت الکرسی یا اور تا پر پیش آیت الکرسی, یہ قرآن کی آیت ہے اور اس کو اس کا نام صحیح ہم کو آنا چاہیے, مشہور آیت ہے. سب سے بڑی آیت یہی ہے یا نہیں, جواب دیجئے. نہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے وہ آ چکا ہے, ڈر رہی ہے, پتہ نہیں ہو گیا کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے, لیکن ڈر رہے ہیں ہاتھ اٹھانے میں لگتا ہے کہ سب نہیں اٹھا رہی ہوں, دیکھ کر بھی بات سوچتے ہو گے کہ میں بھی نہیں اٹھاؤں, بھلے تھوڑے سے جو ہیں ان کو تحفہ مل جائے سچے ہوں تو بھی اٹھانا نہیں آتا, کہ اس بڑھ گیا ہاتھ, اٹھانا تو اٹھا لو, ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تحفہ دیا جائے, اگر دیا جائے پھر یہ بولنا کہ ہم رہ گئے, ہاتھ بڑھ رہے بتدریج بڑھ رہے, تحفہ نہیں ملے گا اب ہاتھ جس کو اٹھانا اٹھائے, کچھ نیچے آیا جو اٹھا. اچھا تو پھر بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے بڑی آیت کون سی ہے؟ سوچ لیں، سنانی پڑے گی. چلو پہلا لفظ بول دیں، کون سی بڑی آیت ہے؟ عظمت میں ہر آیت بڑی ہے. اب اس کو تو مدنی تربیت گاہ پہ بھی نہیں بیچ سکتے، فیڈر دینا پڑے گا، پھر دودھ پلانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا. سورۃ البقرہ بیٹے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے بڑی آیت. سوال کیا ہے، یہ حافظ ہوتے ہیں اور مدنی ماحول والے جانتے ہوتے ہیں، یہ بتائیں گے. چلو بھائی آپ بتائیں، مائک دیجئے ان کو، یہ بھی لگتے ہیں حافظ ہوں گے.
بابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، یہ سب سے بڑی آیت ہے
قرآن کریم کی، سب سے بڑی آیت. یہ تو ابھی حصہ پڑھا اس کا، آیت بڑی ہے. آیت مشہور یہی کہ آیت الکرسی سب سے بڑی ہے، یہ سب سے بڑی آیت یہ ہے. ماشاءاللہ. چلو ان کو میں کیا دوں یار، خوشبو دیتا ہوں. چلو ایک قلم بھی لے لیجیے، آپ بھی چاہیں تو کچھ دے سکتے ہیں ہم کو، مدنی فیس دے سکتے ہیں. کہاں سے کرم فرمایا آپ نے؟ اچھا آپ یہ حسنینی کابینہ، ماشاء اللہ. تو آپ کو بھی اجازت ہے امامہ شریف مستقل کی نیت کا تحفہ دے سکتے ہیں، ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کا تحفہ دے سکتے ہیں، پورا فیضان مدینہ بنا کے دیں گے. وہ تو آپ نے لے لیا ہوگا نا، ممبرشپ کر لی ہوگی، تو وہ تو کر لی الحمدللہ، تو مدنی قافلہ بھی ہو جانے ہر مہینے تین دن. صلوا علی الحبیب.
ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی ہے ایک شادی کی. ہمارا جو سوسائٹی ہے اس نے ایسا بنا دیا ہم لوگوں کو کہ کیا نام ہے، جب تک لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تب تک وہ نہیں کر سکتا نکاح. معاشرے میں پھر اس چیز کی وجہ سے باقی کافی خرابیاں آ رہی ہیں، تو کیا یہ چیز صحیح ہے؟ پھر جب پیرنٹس ہم لوگوں کو یا کسی کو بھی بولتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کیا یہ ان کی غلطی ہے یا ہماری غلطی ہے؟
یعنی شادی کے لیے آج کل خرچہ بہت ہو جاتا ہے.
اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد.
اچھا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ.
اور نان نفقہ تو کہیں وہ جملہ بولتے ہوں گے، یعنی خرچہ پانی چلا سکے گا نہیں چلا
سکے گا. یہ محاورہ ہے
جی ہاں.
تو اب ماں باپ اگر آپ نہ نوکری کریں نہ دکان پہ جائیں، دن کے 10 جھگڑے کریں اور آپ بولیں کہ شادی بھی کرواؤ، ماں باپ بےچارے آزمائش میں آئیں گے نا. تو اس لیے آپ پیروں پر کھڑے ہو جائیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ کوئی عذر نہ ہو، جائز عذر، شرعی عذر، اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کو فوراً کف ملے، جب جوڑ ملے تو شادی کروا دے. تو آپ جلدی جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، ماں باپ کی فرمائش پوری کر دیں. آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ آپ کی مانے، آپ ماں باپ کی نہ مانے، پیر پر نہ کھڑے ہوں، یہ کیسے ہوگا؟ ماں باپ کے حق میں خلاف تو فیصلہ نہیں کروں گا نا میں، جب تک کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
ایک اسلام میں ایک ایج ہوتی. میرا اصل سوال جو ہے امیر اہل سنت سے، کہ جیسے ہم فرض بھی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی سارے بہت سارے کام نیکیوں والے ہم کام کرتے ہیں،
مگر میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے اندر سے حقوق العباد کیوں ختم ہو گئے ہیں؟ ہمارے اندر جو میجورٹی آپ لوگوں میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، اگر کوئی ساتھ والا مر بھی جاتا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوال یہ کہ ایسے لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، چاہے وہ ہماری اپنی ہو یا کوئی اور ہو، یہ اس کو ہم اس طرح عملی جامہ کیسے پہنایا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے اس کام کو؟
حقوق العباد تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، بندوں کے حقوق تو ہم پر طرح طرح کے لازم ہیں۔ یوں کہیے کہ حقوق العباد کا لحاظ ختم ہوتا جا رہا ہے، بندوں کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، تو یہ اپنے ہر فرد ایسا نہیں ہے جو حقوق العباد تلف کرتا ہو، ضائع کرتا ہو، مگر واقعی معاشرے میں ایسوں کی بھی کثرت ہے۔ تو دعوت اسلامی میں آ جائیں، مل کر نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو کئی ایسے ملیں گے کہ دعوت اسلامی میں آ گئے، آئے اس سے پہلے ماں باپ سے ان کے جھگڑے رہتے تھے، ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے تھے، آج یہ ماں باپ کے قدموں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ آپ آئیں، مل جل کے اپنے حقوق العباد کا بھی احساس لوگوں کو دلائیں گے انشاءاللہ۔ وہ دلا ہی رہے ہیں، مدنی چینل تو بارہا اس طرح کے مدنی پھول دیتا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے۔
عام آدمی کا خیال رکھنے کے بارے میں نا، تو ماں باپ کا خیال رکھنا تو کہ یہ حقوق العباد میں آ جائے گا یا؟
جی ہاں، ماں باپ کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو فرض ہے، ماں باپ کی اطاعت، تو ماں باپ کی خدمت کرے، مگر ماں باپ کو تو بہت ستاتے ہیں۔ بعض آپ کو ایسے سماجی رہنما بھی کہلانے والے ملیں گے کہ جن کے ماں باپ ان سے سیٹ نہیں ہوں گے۔ تو بعض اوقات یہ کہ آدمی اس لیے کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کا نام ہو، چیک بھی وصول کرے گا تو الٹے ہاتھ سے چیک لے گا، سیدھا ہاتھ بھی لائے گا اور کیمرے کی طرف رکھو گا، واٹ از دس، کیا ہے؟ اخباروں میں اس طرح کی فوٹو شاید بہت سو نے دیکھی ہوگی۔ حالانکہ الٹے ہاتھ سے دینا لینا یہ سنت نہیں ہے، منع ہے، تو ہاتھ ملائے گا سیدھے ہاتھ سے، نگاہیں کیمرے پر، آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہا ہوگا، فوٹو آ رہا ہے اس کا، اس طرح کا۔ یہ تو بارہا میں نے تو بارہا دیکھا ہے سر، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو۔
سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں، سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی، ہے
میرا مشکل خوشا خبر